قال امام السجاد علیہ السلام اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم المفلحون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم الغالبون واجعلني من اوليائك فإن اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات پر محمد علیہ السلام. قابل قدر ساتھیوں, اور یقیناً وہ جو اس وقت ملت کے سیاسی علم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ یہ سمجھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں, بلکہ اگر کوسچن آنسر سیشن کی صورت میں تمام موضوعات کو ہم زیادہ ڈسکس کریں تو وہ کریں گے. لیکن واقعتاً آپ قابل قدر ہیں کہ جو اس وقت ملت کا سب سے ضعیف مورچہ سنبھالنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ملت کے اس ضعیف مورچے کو آپ نے سب سے قوی مورچے میں بدلنا ہے انشاءاللہ. خود میں نے یہ جو ابھی امام کی دعاؤں میں سے دعا تلاوت کی, تو اس کے حوالے سے میں بعض علماء سے ظاہر اس کی تفسیر پوچھی, تو انہوں نے کہا جو پہلے مراحل ہیں, خود امام کے ہر کلام, کہتے ہیں جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے, کہا یہ کہ یہ جو مرحلے ہیں نا امام نے وہ مرحلے بیان کیے ہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ولی خدا بن جائے گا, انسان بہت بڑا عامل بن جائے گا اگر وہ انفرادی طور پہ بہت عامل ہو. عموماً ولی خدا کی تعبیر یہی کی جاتی ہے نا کہ وہ نیک پاک تقوی طہارت پاکیزگی عبادت اور اس طرح کی چیزوں میں, لیکن شخصی اس کو زیادہ ولی خدا تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اصول تدریج کیسے آتا ہے, وہ ولی خدا کیسے بنتا ہے؟ پہلے مرحلے میں کہا جند جھنڈ کو کہتے ہیں, جس کی اصل ایک ہوتی ہے لیکن مختلف درخت مثلا ایک ہی جگہ سے اگر پھوٹ پڑے تو اسے جند کہتے ہیں, جھنڈ کو. پہلا مرحلہ ہے جھنڈ کا, یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس کی تشکیلات جن کی اصل اور بنیاد ایک ہوتی ہے. اگلا مرحلہ ہے حزب کا, پھر کہا بارے اللہ مجھے اپنی حزب میں سے قرار دے. جند کے بعد اگلا مرحلہ حزب کا ہے, حزب پارٹی کو کہتے ہیں, وہ ایک فکر رکھنے والے, ایک آئیڈیالوجی رکھنے والے پوری دنیا کے اندر اگر ایک تشکل کے اندر سموئے جائیں تو پھر وہ حزب بنتے ہیں, جسے قرآن نے حزب اللہ کے نام سے یاد کیا. پاکستان کی سرزمین کے اندر بھی ہم ابھی پہلے مرحلے سے بھی نیچے تھے, اور پھر آخری مرحلہ آتا ہے, پھر کہا ہے کہ بارے اللہ مجھے اپنے اولیاء میں سے قرار دے, بے شک تیرے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہے اصول تدریج, کہ اگر آپ ولی خدا کے مرحلے کو عبور کرنا چاہتے ہیں, اس طرف جانا چاہتے ہیں, واقعتاً اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو کمال انفرادی جدوجہد سے ممکن ہی نہیں ہے. کمال کا پہلا مرحلہ بھی اجتماعی ہے اور کمال کا دوسرا مرحلہ بھی اجتماعی ہے. یعنی جب تک ہم اجتماعی وظیفہ ادا نہیں کریں گے, جب تک ہم حزب کی تشکیل کی طرف نہیں جائیں گے, اس وقت تک اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہم ولی خدا کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری ساری رکھ سکیں. یہ ایک بات. مجلس وحدت کی ہم بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور سوچنی پڑے گی, کچھ باتیں یہاں سینئر دوست بیٹھے ہیں ان سے ہو چکی ہیں, لیکن ایک تعداد میری معلومات کے مطابق شاید ہم فرسٹ ٹائم انٹریکشن میں ہیں, لہذا ان باتوں کو شاید ریپیٹ کرنا پڑے. البتہ تذکر خود آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی برا نہیں ہے, تذکر بھی اچھا ہوتا ہے کہ آخر بنیادی مشکل کیا ہے, لوگوں کو شیعت سے مشکل کیا ہے, تاکہ ہم اپنا ارزش سمجھیں, اپنا مقام سمجھیں, اپنا پولیٹیکل سٹینڈ سمجھیں. کیا ہمارا پولیٹیکل سٹینڈ جسٹ یہی ہے جو کسی ایک کمیونٹی کا پولیٹیکل سٹینڈ ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل سٹینڈ کہ جو ایک کمیونٹی اپنے سروائیول کے لیے رکھتی ہوتی ہے, ایک کمیونٹی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے رکھتی ہوتی ہے. ہر کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سٹینڈ تو ہوتا ہے. کیا ہمارا پولیٹیکل سٹینڈ بھی وہی پولیٹیکل سٹینڈ ہے؟ کیا ہمیں دنیا بھر کے اندر جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا کسی ایسے ہی ویژن کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا کوئی مختلف مسئلہ ہے, کوئی بڑی بات ہے؟ تو اگر آپ انالیسس کریں گے, میں چونکہ آپ سمجھنے والے لوگ ہیں بغیر کسی تبیعت کے یہ عرض کرتا ہوں, بنیادی مشکل آج آپ کا دشمن کون ہے اگر یہ پہچانے تو پھر اس کی مشکل بھی سمجھ میں آ جائے گی. آج آپ کا دشمن وہ ہے जिसने पूरी दुनिया में ताकत और कंट्रोल और तसल्लत हासिल किया हुआ है और वो दुनिया के मामलात को खुद अपने तसल्लत के जरिए से चलाता है। उन्होंने दुनिया को ग्लोबल विलेज करार दे दिया हुआ है जिसमें एक चौधरी होता है और बाकी सारे लोग उसको उबे करने वाले होते हैं, जो बताता है कि इस विलेज के मामलात को कैसे चलना है। वो एक ग्लोबल विलेज का चौधरी है, वो इस दुनिया की इस्तेमारी ताकते हैं, वो इस दुनिया का कंट्रोल और तसल्लत रखने वाली बास कुवतें हैं जो ये समझती हैं कि जैसा आज से सदियों पहले फिरौन ये समझता था कि एक मुसाए जमान आएगा जो इससे ये ताकत भी लेगा, इक्तदार भी लेगा, तसल्लत भी लेगा और खुदा के अहकाम को इस सरजमीन पर जारी करेगा। बस आज का दुश्मन जिसके हाथ, जो आज के फिरौन है, जिनके हाथ में आज ताकत और तसल्लत है, जिनके आज ताकत और कुदरत है और जिसके जरिए वो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं, वो उस मिल्लत से खौफजदा हैं जो मिल्लत ये आइडियोलॉजी और नजरिया रखती है कि हम उस जमाने के इमाम के सिपाही हैं जिसने आकर पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से आशना करना। बस ये मौजू आपके लिए ये क्लियर करेगा कि आपका मामला कोई सादा मामला नहीं है, आपका मामला एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी का मामला है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? आप चैलेंज करने वाले नहीं है? अगर वो दुनिया के ऊपर तसल्लत रखते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप दुनिया के ऊपर तसल्लत करने का कोई आइडियोलॉजी और नजरिया रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। अगर वो दुनिया को एक लीडरशिप के तहत लाना चाहते हैं, क्या आप दुनिया को एक लीडरशिप के तहत नहीं लाना चाहते? अगर वो दुनिया को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, क्या आप दुनिया के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखते जिसके लिए आपने भी कोई हद खाल मुकर्रर किए है ना? कौन है जो इसमें उनके मध्य मुकाबल खड़ा है? कोई और मकतब फिक्र नहीं खड़ा है, कोई और आइडियोलॉजी नहीं खड़ी है, वो छोटे छोटी आइडियोलॉजीज हैं। जो असल आइडियोलॉजी जो उनके मध्य मुकाबल खड़ी है, जो आज के दौर के फिरौनों के मध्य मुकाबल खड़ी है, वो आइडियोलॉजी महदवियत की आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है मरबूत है आप उस मिल्लत के साथ जो खुद को इमाम महदी के मुंतजरीन में करार देती है। ये बुनियादी मसला। अलबत्ता ये हकीकत है उस दौर का फिरौन भी नाकाम हुआ था अपनी ताकत, जबर और तशद्दुद के अंधे इस्तेमाल के बावजूद, कि वो नस्लों को मुनक़ता कर देता था, इसके बावजूद वो नाकाम हुआ था। और आज का फिरौन भी इंशाल्लाह नाकाम होगा और आज भी खुदा का वादा पूरा होकर रहेगा और कल भी खुदा का वादा पूरा होकर रहेगा। लेकिन कैसे? देखिए, हम अपने जिस इमाम की बात करते हैं ना, उस इमाम के दो लकब मारूफ हैं, इमाम मुंतजर भी हैं और इमाम मुंतजर भी। यानी इमाम का इंतजार भी किया जा रहा है लेकिन इमाम भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इमाम किसका इंतजार कर रहे हैं? इमाम का इंतजार तो हम सब कर रहे हैं। इमाम किसका इंतजार कर रहे हैं कि कब इमाम की मिल्लत वो बुनियादी क्राइटेरिया पूरा करे, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को वो ताकत, कुदरत और फहम पैदा कर ले कि वो अपने जमाने के इमाम की बेहतरीन सिफा साबित हो सके। जिस दिन ये काम हो गया उस दिन ताजिले जोर इमाम हो जाएगी रियलिटी। बस ये मुश्किल है। वो ये चाहते हैं कि इस मिल्लत को अपने जमाने के इमाम के काम से न मरबूत होने दें, न हमंग होने दें, न उस समत में जाने दें, न इसे इतना ताकतवर और कुदरतमंद होने दें कि ये उस तब्दीली के लिए जमीन साजी कर सके। अब क्या आप जिस आइडियोलॉजी और नजरिए के कायल है, किसी एक मंतके की आइडियोलॉजी है, हल्के की किसी एक की है? नहीं। किसी एक मुल्क की आइडियोलॉजी है? नहीं। पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी। यानी आप जिस आइडियोलॉजी के अलम बरदार हैं वो पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली के दावेदार हैं। तो आप ये समझ जाएं कि अगर आप पूरी दुनिया के हवाले से अपना वीएन और फैम रखते हैं तो आपका दुश्मन भी पाकिस्तान की सरजमीन में लोकल नहीं होगा, आपका दुश्मन भी आलमी होगा। आपका वीएन आलमी, आपका प्लान आलमी, आपका इमाम आलमी, आपका एजेंडा आलमी, तो आपका दुश्मन भी आलमी होगा। वो वसाइल क्या लोकल इस्तेमाल करेगा? वो लोकल वसाइल को जरूर इस्तेमाल करेगा लेकिन वो आलमी वसाइल को इस्तेमाल करेगा जिसका लोकल वसाइल एक हिस्सा होंगे। बस پاکستان کے اندر جو مکتب اہل بیت نشانہ بن رہا ہے, دنیا بھر کے اندر نشانہ بن رہا ہے آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اور پاکستان کے اندر بالخصوص جو نشانہ بن رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں بعد از ایران اگر کسی ایک ملک کے اندر مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی قوت موجود ہے تو وہ پاک سرزمین. بس آپ نشانہ ہے, تین ٹارگٹس انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قرار دیے ہوئے. کس نے؟ عالمی استعمار کے ایجنڈے کا پارٹ ہے یہ. میں ڈاکومنٹڈ باتیں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں, وہ باتیں جو دو چار کی طرح کیلکولیٹڈ ہیں. تین چیزیں انہوں نے بہت پلان کی. نمبر ایک, پاکستان میں مکتب اہل بیت کے پروانوں کی کوئی سینٹرل سیٹ اپ آرگنائزیشن تشکل نہیں بننا چاہیے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ پاکستان میں ہر گروہ جو بنایا ہے, اور ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, ہر گروہ جو بنایا ہے, ہر تنظیم جو بنی ہے, ہر پارٹی جو بنی ہے, ہر سیاسی گروہ جو بنایا ہے, اس کے پیچھے کہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, کہیں امریکہ ہے, کہیں سعودیہ ہے, کہیں اس ٹائپ کے کنٹری ہیں. واحد ملت کہ جس کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا وہ ملت مکتب محمد والی محمد والی. اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس کا نظریاتی اور فکری کنٹرول جو ہے وہ مراجع کے پاس ہوگا, ولی فقیہ کے پاس ہوگا. بس وہ آپ کو پاکستان کے اندر ایک سینٹرل تشکل کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے. کون کون نہیں دیکھنا چاہتے؟ تاکہ ہم دشمن کو سمجھے, پاکستانی موجودہ ادارے. کیوں بلا؟ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہیں گی کہ آج تک جس ملت کا 5 کروڑ افراد کو انہوں نے اپنے جیب کا ووٹ سمجھ کر اس کو حق کے طور پر استعمال کیا ہے, کیا وہ چاہیں گی کہ آج اس کا یہ حق ان کی بجائے کوئی اور استعمال کرے؟ نہیں چاہیں گی. بس وہ آپ کی مخالفت کریں گی. کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک چاہے گی کہ ایسا گروہ, ایک ایسی پارٹی, ایک ایسا تنظیم وجود کے اندر آئے جو اسلام محمدی کی بنیاد پر کھڑی ہو, نہ کہ اسلام امریکائی کی بنیاد پر کھڑی ہو؟ نہیں چاہیں گی. کیا پاکستان کے وہ ادارے کہ جن کو پیچھے سے امریکہ فیسلٹیٹ کرتا ہے, سعودی عرب فیسلٹیٹ کرتا ہے, اس طرح کے دیگر ممالک فیسلٹیٹ کرتے ہیں, وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی ایسا گروہ مضبوط اور قوی ہو جو پاکستان کی داخلہ پالیسی پر بھی اثر انداز ہو, پاکستان کی آئین پر بھی اثر انداز ہو, پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی اثر انداز ہو, جو اپنی سورس آف انسپائریشن جو ہے وہ مکتب محمد والے محمد کو قرار دیتا؟ چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے. بس یہ سب آپ کے مخالف ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حکمت کیا ہے اس سے نکلنے کی. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. بس پہلا ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان میں شیعوں کا کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں بننا چاہیے. اور 20 سال ہم نے یہ بھگتا ہے, 20 سال ہم نے, یعنی حد ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرا ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دوسرا ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ مناطق کو سورس آف پاور شیعہ سوسائٹی کا نہیں بننے دینا. مثلا شیعہ مناطق کون سے ہیں؟ کچھ آپ بھی اگر شریک ہوتے ہیں پاکستان کے شیعہ منطقے, اگر ہم بات کریں جن میں بڑی شیعہ آبادیاں ایک ایک جگہ پر اکٹھی ہیں, کون کون سے ملیں گے؟ گلگت بلتستان, بہت اچھا, پارا چنار, بہت اچھا, اور لاہور نہیں ہے, پنجاب کے بکھر سے منسلک ایک حلقہ یہ بھی ہے. اچھا, اسی طرح خود کوئٹہ, کوئٹہ میں تقریباً ایک جگہ پر کنسنٹریٹڈ آبادی 5.5 لاکھ ہے تقریباً. کسی شہر میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹڈ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے, کسی شہر میں نہیں. کراچی میں بھی ایک جگہ پر نہیں ہے اتنی آبادی, وہ ایک جگہ پر ہے. سر اچھا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ مناطق ہیں, فرض کریں میں ایک مثال دوں گلگت بلتستان کی, گلگت بلتستان میں صرف ایک موضوع پہ کام ہوا ہے, علماء کی تیاری پہ, علماء وہاں سے نکلے. پورے پاکستان میں ہمیں علماء گلگت بلتستان سے میسر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. اب اگر گلگت بلتستانی ہمارا سورس آف پاور بن جائے تو کیا 10 فیلڈیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں گلگت بلتستان کے ذریعے سے پورے پاکستان میں شیعت کو مضبوط اور سٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ بس کیا وہ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان قوی اور مضبوط ہو؟ نہیں چاہیں گے. کیا کرتے ہیں؟ شیعہ مناطق کو ہمارا سورس آف پاور, پارا چنار, پورے پاکستان میں پارا چنار کا کوٹا ہے, اس کا فاٹا کا, ہر ادارے میں ہے, ہر تعلیمی ادارے میں ہے, جابز میں ہے, ملازمتوں میں, ہر جگہ کوٹا ہے. یہ لوگ آپ کی طاقت کا مرکز نہیں بنتے, پورے پاکستان میں بنتے. क्या वो चाहेंगे कि ये ताकत आपके हाथ में रहे? नहीं चाहेंगे। क्या करते हैं? बस इन इलाकों को डिस्टर्ब रखते हैं, ताकि जिसके अपने घर में आग लगी हो वो किसी दूसरे के घर की आग बुझाने की बात नहीं कर सका। गिलगित में भी मेरे साथ ये हुआ, परचनार में मेरे साथ ये सवाल हुआ कि आगा जी आप हमें ये बताएं, हमसे तो गिलगित का रास्ता महफूज नहीं होता, या हमसे तो 4.5 साल परचनार का रास्ता नहीं खुल सका, हम गजा के रास्ते की बात क्यों करते हैं, हम फलस्तीन की बात क्यों करते हैं, हम लबनान और बहरीन की बात क्यों करते हैं? ये किया गया हमारे साथ ताकि हम उस मंतके की सियासत के अंदर फिक्स होकर रह जाएं, हम न पाकिस्तानी सोच बनाएं न आलमी सोच बनाएं, उन इश्यूज की तरफ जा ही ना सकें, हमें घर के अंदर आग लगा दी जाए ताकि हम उस बड़ी आग को बुझाने की तरफ बढ़ी ना सकें। ये किया गया हमारे साथ। आज आप देखते हैं, अब आपको समझ में आएगी क्यों गिलगित बल्तिस्तान के रस्तों को नामन किया जाता है, क्यों पारा चनार को 4.5 साल मुकाते का शिकार किया जाता है, उसके रस्तों को नामन किया जाता है, क्यों क्वेटा के रस्तों को नामन किया जाता है। क्वेटा के रस्ते नामन है, क्वेटा आना जाना इस वक्त तकरीबन इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है। ईरान का जो एक जायरीन का रास्ता है, जो कि एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन वो है, उसके रस्तों को नामन किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये इलाके हमारी कुव्वत का मरकज बनने की बजाय अदम इस्तेहकाम से गुजार रहे हैं। ये प्लानिंग का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट ये है कि पाकिस्तान में बिलअमूम शियों के अंदर एक अजीब स्ट्रेंथ है, मकतब इनको स्ट्रेंथ देता है, लिहाजा वो चाहेंगे कि शियों को हमेशा डिमोरलाइज रखें। वो शिया जिसका मुरैल अप है, वो शिया जिसका जज्बा बुलंद है, वो शिया जो लड़ने की उमंग रखता है, लड़ने से मुराद वो जंग नहीं है, हर तरह की जंग है, वो सियासी है, इक्तसादी है, फरंगी है, हर तरह की जंग लड़ने की वो रखता है। आप दौर याद करें, अगर कभी आपको 6 महीने भी पुरअमन मिले हो ना, तो शियों ने उन 6 महीनों के अंदर भी कराए नुमाया अंजाम दिया है। बस वो चाहते हैं हमेशा आपको डिमोरलाइज रखें, हमेशा आपको डिस्टर्ब रखें, हमेशा आपके हौसलों को पस्त रखें। उसके लिए क्या करते हैं? पूरे मुल्क में आपके जुलूसों को निशाना बनाएंगे, पूरे मुल्क में आपके आजादारी के इस्तेमाल को निशाना बनाएंगे, आपकी शख्सियात को टारगेट किलिंग का निशाना बनाएंगे, आपके मगज़ मुतफक्कर को आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ऐसे डिस्टर्ब रहें कि आप समझें यार कुछ नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं हो सकती, चेंज नहीं लाई जा सकती, ये सोचने लग पड़े। ऐसा होता है या नहीं होता? आप खुद पाकिस्तान की कैफियत हो रहा है ऐसा। अब ये इसमें फिर उनकी जो सेंट्रल चीज है ना, वो यही है कि कोई ऐसा तशक्कुल कि जो आइडियोलॉजी और नजरिए की बुनियाद पर हो, अगर वो बन जाएगा तो वो इन तमाम महाजों पर शिकस्त दे सकता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तवसत से ये कहना चाहता हूं, मैं अभी कम से कम 8 से 10 अजला के बड़े बड़े विजिट्स करके आ रहा हूं और सीधा वहां से आ रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं, जो उम्मीद मैंने देखी है, जो उमंग मैंने देखी है, जो तहर्रुक मैंने देखा है, जो कमिटमेंट मैंने देखी है, शहादतों के बावजूद, असारतों के बावजूद, केसेस के बावजूद, मसाइल के बावजूद, वो उमंग ही मुख्तलिफ है, वो धड़कन ही मुख्तलिफ है, वो अंदाज ही मुख्तलिफ है। तमाम लोगों को बिलाखर खुदा की दी हुई तौफीक के नतीजे में मजलिस इबादत मुस्लिमीन ने एक नए एतमाद से दोचार कर दिया है, और आज वो सब लोग ये कह रहे हैं हम ये कर सकते हैं, ये जंग लड़ सकते हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर मुख्तदर और ताकतवर कुव्वत बन सकते हैं। दुरुस्त है कि आज क्वेटा में एक और बड़ा सानिया हुआ है कल, लेकिन ये तो उस बौखलाहट का नतीजा है बुनियादी तौर पे। इस पिछले साने और इस साने के दरमियान एक वाक्य भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ इसलिए कि वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे कि शियों ने अपनी डीमोरलाइजेशन को शहादत के नतीजे में खत्म किया। वो हमें समझाना चाहते हैं कि शहादत से हौसले पस्त होते हैं, हमने उनको ये बताया कि शहादत हमारे हौसलों को बढ़ाती। हुआ है वाक्य ना ऐसा हुआ? मैं अर्ज करता हूं कि क्या इससे पहले, इस वाक्य से पहले करीब 10 दिन पहले मस्तूम का वाक्य हुआ या नहीं हुआ? लोगों को जिंदा जलाया गया या नहीं जलाया गया? उस गाड़ी के अंदर 3 गाड़ियां जो आ रही थी उनके लाशों को डीएनए टेस्ट के जरिए, यानी शनाख्त नहीं हो सकती थी, डीएनए टेस्ट के जरिए 20 से 22 दिन उनके डीएनए टेस्ट हुए, उसके बाद उनकी लाशों को उनके अलावा हकीम को लुटाया गया। उसमें सिंध के अंदर भी हैं और बाकी पंजाब के अंदर भी बहुत सारे लोग। दुरुस्त है? कोई मूवमेंट चली नहीं उससे पहले? कितने वाकयात हुए? नहीं। क्यों नहीं? اس لیے کہ جیسا کہ شہید متحری نے کہا ہے کہ ہر انقلاب کے دو مرحلے ہوا کرتے ہیں، ایک مرحلہ خون کا مرحلہ ہوتا ہے اور ایک مرحلہ پیغام کا مرحلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کربلا میں سید الشہداء کا دنیا کے خون کی قربانی کا اعلیٰ ترین مرحلہ، یہ کربلا کے اس دور دراز ریگزار میں دفن ہو کر رہ جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام اس خون کے پیغام کو آئندہ نسلوں تک کوفہ اور شام کے بازاروں کے ذریعے سے منتقل نہ کرتی. آج جو آپ لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں نا، یہ جناب زینب وہ جناب امام سجاد علیہ السلام کے کام کی وجہ سے. اگر یہ دوسرا مرحلہ نہ ہوتا وہ پہلی کامیابی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی تھی. بس آج پاکستان کی سرزمین میں پہلا کام تو ہوتا رہا، شہادتیں تو دیتی رہے، 65 شہادتیں دی، اس سے بھی زیادہ شہادتیں دی، لاہور میں 55 شہادتیں دی ایک ایک دن کے اندر، یہ ہوتا رہا لیکن نتیجہ نہیں مل سکا. پہلی بار جب خدا نے آپ کو ایک سینٹرل آرگنائزیشن سے آشکار کیا، ایک مرکزی لیڈرشپ سے آشکار کیا، تو آپ کی لیڈرشپ وہاں پر پہنچ گئی. انہوں نے ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس آگ کے اندر خود کودنا مناسب سمجھا. جب وہ وہاں پر پہنچے پوری قوم الرٹ ہو گئی. وہاں سے آپ نے ایک سینٹرلائز پیغام دیا، پورے پاکستان میں آپ کی سٹرکچرل تھے، آپ کا سیٹ اپ تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا کہ آپ نے پورے پاکستان کا مواصلات جام کر کے رکھ دیا، آپ نے پورے پاکستان کی ریلوے جام کر کے رکھ دی، آپ نے پورے پاکستان کے ایئرپورٹس جام کر کے رکھ دیے، آپ نے کے ایل پی روڈ بند کر کے رکھ دیا، آپ نے شرائع کراکرم بند کر کے رکھ دی، آپ نے موٹر وے بند کر کے رکھ دی، آپ نے جی ٹی روڈ بند کر کے رکھ دی. پورا پاکستان جام ہوا اس لیے کہ پہلی بار آپ کے پاس ایک متفق کا لیڈرشپ اور ایک مشترکہ نظم، ڈسپلن اور آرگنائزیشن تھی. اور آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک سینٹرل گورنمنٹ کو ڈیزالو ہونے پہ مجبور کیا. پہلے ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان میں، اس لیے یہ فرق تھا بنیادی. درست ہے یہ دم شہدا کا، میں یہ کہوں گا یہ دوسرے مرحلے کی بات جو اس میں بھی ہے. تو پہلے مرحلے میں آپ نے، یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا، کوئی مضبوط سینٹرل تشکل نہ بننا. انشاءاللہ اس مرحلے میں آپ نے دشمن کو ابتدائی شکست سے دوچار کر دیا ہے. آئندہ چیلنجز آئیں گے اور بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے آپ دوستوں سے لرن کیا ہے، انشاءاللہ اب اس ملت کو اپنے ہدف سے پیچھے ہٹانا اور اس ملت کو جو ایک دہائیوں بعد ایک مشترکہ نظم ملا ہے اس کو کمزور کرنا اب انشاءاللہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا. انشاءاللہ بس یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ آپ کی طرف ہے، اور یہ متوجہ رہے ہمیشہ. کوئی ایسا کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا یہ نظم، ہمیں تمام جگہوں پہ اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن ایسی چیز کا حق نہیں ہے جس سے ہمارا یہ نظم متاثر ہو، جس سے ہمارا یہ ڈسپلن متاثر ہو، یہ ہماری قیمت ہے اس وقت. یہ ایک بات. دوسرا، ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں، شیعہ مناطق کو ہمارے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی لمبی بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں صرف ایک منطقے کی اگر بات کروں، گلگت بلتستان کی، ابھی میں وقت سے ڈیٹیل سے مل کے آ رہا ہوں، ان کی جو باتیں شیئر ہوئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. وہ اس نتیجے پر ہیں، بعض جگہوں پر صرف خود رکے ہوئے ہیں، وہ اس نتیجے پر ہیں کہ اگر ہم بعض علاقوں کے اندر ایکٹ کریں تو جو چلاس ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ چلاس اور کوہستان پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت بن گیا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر بھی موومنٹ نہیں کر سکیں گے. اس کیفیت میں ہے. خود آپ اپنے پارا چنار کی بات یاد کریں، ممکن ہے آپ میں سے کچھ پارا چنار کے لوگ بیٹھے ہوں، میں تو خود وہاں کا آئی وٹنس ہوں، بعض چیزوں کا آئی وٹنس ہوں. وہ 20 مربع کلومیٹر کا علاقہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، وہ ایریا بوتل مورچہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے. اس کی ایک طرف وزیرستان ہے، اس کے بعض ایریاز جو ہیں وہ تقریباً 6 ایجنسیاں وہاں لگتی ہیں، سوائے خود کرم بھی اس کے اندر شامل ہوگی، سوائے اورکزئی کی 6 ایجنسیاں وہاں پہ لگتی ہیں، 6 ایجنسیاں جو وہاں کی ٹرائبل ایجنسی ہیں. 40,000 افراد کا لشکر وہاں پر لشکر کشی رہی ہے، فوج آپ کی مخالف رہی ہے، پولیس آپ کی مخالف رہی ہے، ایک طرف افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہے وہ آپ کا مخالف ہے، میسور ہے، 4.5 سال کا حصار ہے، نہ غذا ہے، نہ خوراک ہے، نہ دوا ہے. اور جو جنگ انہوں نے مسلط کی آپ کے اوپر، جس میں جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، میں نے جب وہاں جا کر پوچھا، وہاں مقامی علماء سے، مسجدیں تباہ، گھر تباہ، میں نے جب وہاں جا کے پوچھا، یہ باغ زئی کا علاقہ ہے، کسی سے بھی جا کے پوچھا، اس کی دوسری طرف کا شیعہ علاقہ، میں نے جب وہاں سے جا کے پوچھا تو وہ مسجدیں بھی تباہ ہوئی تھی، وہ سارا کچھ تباہ ہوا تھا. میں نے جا کے پوچھا کہ آخر یہ مورچہ کیسے فتح ہوا، اور یہ سارا علاقہ جو قریب 15 سے 20 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ کیسے آپ نے دہائیوں بعد واپس لیا؟ جو ضیاء کے دور میں مہاجرین نے آ کر آباد کری کے نام پہ اس کو لے لیا تھا اور آج تک واپس نہیں کیا تھا، یہ کیسے واپس لے لیا؟ تو مجھے وہاں کے مولانا صاحب جو اس مارکے میں شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا آگا جی اس سے پہلے ہم نے فوج سے بات کی، انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے ایریل پاور چاہیے، اس کے لیے ہمیں ٹینکس بھی چاہیے، پھر ہمیں ہفتہ سے 10 دن چاہیے، تب جا کے ہم اس مورچے کو فتح کر سکتے ہیں اور تب جا کے آپ سے یہ خطرہ ٹل سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ عزت اور سربلندی کی جنگ ہے، اگر آج کی ہماری نسلوں نے قربانی دینے کا عہد کر لیا آئندہ نسلوں کو عزت ملے گی، اور اگر آج کی نسلوں نے قربانی نہ دی دشمن ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہماری عزت کو پامال کرے گا. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا آگا جی کرنا کیا تھا، ہم نے شہادت کو قبول کرتے ہوئے، شہادت کے لیے آمادگی کرتے ہوئے ہم نے ایک رات کا حملہ کیا، ہم نے 2 گروہوں کے اندر خود کو تقسیم کیا، ایک کا نعرہ لبیک یا حسین ٹھہرا، ایک کا نعرہ لبیک یا زہرا ٹھہرا، دشمن یہ سمجھا کئی اطراف سے حملہ ہو گیا ہے. ایک رات میں قریب 50 افراد کی شہادت کے نتیجے میں وہ مورچہ ہم نے لے لیا جسے کہہ دیتے ہفتوں اور مہینوں چاہیے. ایک رات بہت پوٹینشل ہے. اس وقت بعد میں ان کے ہوئے مذاکرات، مذاکرات کا میں آپ کو خلاصہ بتا دوں. مذاکرات کے دوران پہلی مرتبہ حقانی نے طالبان کے لیڈر سے یہ کہا، لوور کرم کا علاقہ ان کا اپنا علاقہ ہے، اپر کرم شیعہ علاقہ ہے، وسطی کرم دونوں کا مشترکہ ہے، اور لوور کرم جو ہے وہ ان کا علاقہ ہے، اس کے اندر شیعہ نہیں، یہ اورگزئی سے منسلک علاقہ ہے اور متشدد علاقہ ہے. تو جب ان سے یہ بات ہوئی تو اس نے مذاکرات میں پہلی بار حقانی نے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا سراج الدین، اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب تک تم تھے کہ تمہیں شیعوں سے یہ علاقہ لینا ہے، تم پورے افغانستان تک ایک روٹ بنانے کے چکر میں تھے، لیکن آج میں تم کو یہ کہتا ہوں اگر لوور کرم میں ہمارا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم لوور کرم کے اندر باقی رہ جائیں گے، تو خدا کے لیے شیعوں کے ساتھ صلح کرو. اس لینگویج پہ آپ نے ان کو مجبور کیا ہے. آج وہ اگر ہمارے منطقے پہ حملہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کریں گے، کریں گے بھی صحیح، لیکن 1000 مرتبہ سوچیں گے، 1000 مرتبہ اس کے نتائج کو سوچیں گے، پھر جا کے اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ جو دوسری بات اب یہ ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے، اگر یہ نظم مضبوط رہا، ہم پلان کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ہم پورے ورکنگ گروپس بنا رہے ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقے کا پلان کریں گے، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ جو شیعہ مناطق ہیں ان کو اتنا مضبوط اور قوی کر دیا جائے کہ ابھی تو 4 سال نہیں بلکہ یہ شیب ابی طالب کا مارکا اگر 10 سال بھی ہمیں لڑنا پڑے، نہ ہمارے حوصلوں کو پست کیا جا سکے، نہ ہمیں جھکایا جا سکے، نہ ہمیں ڈائیورٹ کیا جا سکے. ان صلاحیتوں کو اپنے اندر باور کرنے کی کوشش کی اور جب امپلیمنٹ کر کے دیکھا، وہ آج کے مصطفیٰ چمران بنے ہیں، وہ آج کے مصر میں تمار بنے ہیں، وہ آج کی ابو ذر بنے ہیں. یہ بن سکتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر ہم بھی بن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے. بس یہ دوسرا مرحلہ بھی پہلے مرحلے سے مربوط ہے، یہ بھی انشاءاللہ جنگ لڑی جا سکتی ہے. تو جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے وہ ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں ہمیں، اور اس کے لیے یہ سارے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے یار کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کر نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے اس کیفیت سے، یعنی مرنا ہے کیا؟ اسی طرح مرنا ہے، عزت کے ساتھ مرنے کا بھی تو کوئی رستہ ہے نا. پھر کیا ہے؟ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، وہ ہمیں ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں شہادتوں کے تحفے دے کر. میں کوئی ارلی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ اور کیا آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ آپ کے ہاں شہید مردہ نہیں ہوتا؟ جیسے پرانی حکم ہے شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن صرف شہید خود زندہ نہیں ہوتا، کوئٹہ کے 86 شہداء نے 3 دن کے مارکے کے ذریعے پوری دنیا پر یہ ثابت کیا شیعت کے شہید خود ہی زندہ نہیں ہوتے، کروڑوں کی ملت کو بھی زندہ کرنے کا سبب ہوتا ہے. ہمیں کیوں ڈیمورلائز کر سکیں گے؟ جس جگہ ہمارا ایک بندہ شہید ہوا ہے وہاں آزاداری میں بھی اضافہ ہوا ہے، پروگراموں میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہماری کمٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہمیں کچھ باتیں الٹا سمجھ میں بھی آنے لگ پڑی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی. بہرحال اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے، خدا ہمیں توفیق دے. جو ہم نے پولیٹیکل پروگرام میں لانگ ٹرم پلاننگ رکھی ہے، چونکہ اب میں پولیٹیکل پروگرام کی طرف آ گیا ہوں، پولیٹیکل پروگرام بنیادی طور پہ کیا کرنے کے لیے ہے؟ بنیادی طور پہ ہدف یہ ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے پاکستان کی سرزمین، جو ہمارے وظیفے کی سرزمین ہے، ہمارے وظیفے کی ابتدائی سرزمین پاکستان ہے بالآخر، پاکستان کی سرزمین پر ہم اپنے آپ کو اتنا قدرت مند، اتنا مضبوط اور اتنا توانا کریں کہ درست انداز میں ہم اپنے زمانے کے امام کی صحیح زمینہ سازی ان کے ظہور کے لیے کر سکیں۔ کیا ایک کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی بہترین منتظر ہو سکتی ہے، بہترین مددگار ہو سکتی ہے؟ کمزور ملت نہیں ہو سکتی مددگار۔ بس انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین میں ہمیں ہر لحاظ سے خود کو طاقتور اور قدرت مند کرنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ آپ کا سیاسی ہدف یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جہت سے اپنی ملت کو اتنا مضبوط اور توانا کرنا ہے کہ پاکستان کی ہر جہت کے ڈیسیجن میکر کے اندر مکتب اہل بیت کو پہلے کنسیڈر کیا جائے، کسی اور کو بعد میں کنسیڈر کیا جائے، بلکہ ہم خود ڈیسیجن میکر بن سکتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے، وضعیت موجود کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضعیت موجود، کرنٹ اسٹیٹس، ایک ہے وضعیت مطلوب، جہاں پہنچنا ہے۔ پہنچنے کی باتیں کچھ ہوئیں، موجود کیا تھی؟ موجود سے بھی جیسا برادر نے کہا کہ ابھی 6 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی بہت چینج ہے، واقعی چینج۔ کیا موجود ہے؟ موجود یہ ہے، اگر میں کہوں، آپ ایگری یا ڈس ایگری کریں، کیا ہم ایک فٹ بال نہیں ہیں کہ ہمیں ادھر سے بھی کوئی ٹھوکر مارتا ہے، ادھر سے بھی کوئی ٹھوکر مارتا ہے، ادھر سے بھی کوئی ٹھوکر مارتا ہے، ہمارا کام صرف ٹھوکریں کھانا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سیکنڈ وے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، ہم فٹ بال ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیں ٹھوکر مارے گی تو ہم نون لیگ میں جا پڑیں گے، نون لیگ ہمیں ٹھوکر مارے گی تو کاف لیگ میں چلے جائیں گے، کاف لیگ ٹھوکر مارے گی تو فرض کر تحریک انصاف میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا یوں استحصال کیا جا رہا ہے، کوئی پارٹی اٹھتی ہے وہ کہتی ہے شیعہ ہمارے جیب کا ووٹ ہے، کوئی اٹھتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں شیعوں سے لینے کی ووٹ ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے شیعہ ہماری جیب کا ووٹ ہے۔ کیا شیعوں کا خون اور شیعوں کا ووٹ اتنا بے توقیر ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں معمول تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے کسی محلے کے اندر تو ایم پی اے بھی جاتا ہے، ایم نے بھی جاتا ہے، مقامی سیاسی شخصیات بھی اس کے ہاں تعزیت کے لیے جاتی ہیں۔ ہم 50-50 جنازے اٹھا کے، 30-30 جنازے اٹھا کے، اسلام آباد میں 34-34 جنازے اٹھا کے، ڈی آئی خان میں 40-40 جنازے اٹھا کے، لاہور میں 55-55 جنازے اٹھا کے سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، نہ ایم این اے آتا ہے، نہ ایم پی آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے، نہ کنڈمنیشن آتی ہے، نہ تعزیت آتی ہے۔ اتنا بے توقیر ہو گیا ہمارا خون، کیوں؟ کیونکہ ہم فٹ بال ہیں، صرف ٹھوکر کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اپنا آپشن ہے نہیں۔ آج مجلس وحدت، آپ دوستوں کے توسط، بلکہ میں یہ کہوں آپ لوگ یہ بتائیں گے، آپ لوگ تمام پارٹیوں کو یہ بتائیں گے، اپنے پولیٹیکل موٹیویشن کے ذریعے بتائیں گے، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے بتائیں گے کہ آج شیعوں کا ووٹ جو ہے وہ کسی کی جیب کا ووٹ نہیں رہا، اور آج مکتب اہل بیت جو ہے وہ فٹ بال نہیں رہا کہ جس کا چاہے ٹھوکر مارے، بلکہ اب مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو جو ووٹ ہے وہ ہمارا اپنا رہا ہی نہیں، یہ ووٹ ہماری ملکیت ہی نہیں رہا، یہ ووٹ سید الشہداء کی ملکیت ہے، یہ ووٹ لبیک یا حسین کی بنیاد پر صرف ہوگا، مکتب کی بنیاد پر صرف ہوگا۔ اور جہاں مکتب کے پروانے کہیں گے، جہاں مکتب کا دیا ہوا یہ سسٹم کہے گا، اس طریقے سے صرف ہوگا۔ اس ووٹ کی اب قیمت گلی نہیں لگے گی، نالی نہیں لگے گی، اینٹے نہیں لگے گی، کوئی ظاہری مفاد نہیں لگے گا، بلکہ مکتب محمد والے محمد کے اہداف لگے گا۔ یہ چینج لانی پڑے گی۔ بس وضعیت موجود یہ ہے کہ ہم فٹ بال ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ پولیٹیکلی میں آپ کو چند مثالیں بھی دیتا ہوں، 3 مثالیں اہم ہوں گی یہ بات سمجھنے کے لیے کتنے بڑے فٹ بال ہیں۔ ایک مثال ڈی اے خان کی، وہاں واحد سیٹل ایریا ہے کہ جہاں سے ہمیں مائگریشن پہ مجبور ہونا پڑا، قریب 500-600 لوگ جو ہیں وہاں سے ہجرت پہ مجبور ہوئے، بہت شہادتیں ہوئیں۔ صرف 2 گاؤں کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، ایک چاہ سید منور کی بات بتاؤں، میں ابھی وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، چاہ سید منور کی بات بتاؤں، ایک ہی جگہ پر تقریباً 30-35 افراد ایک گھرانے کے، زیادی سادات کے شہید ہوئے، ایک ایک فیملی کے۔ اگر میں دوسرے نقلی فیملی کی بات کروں تو ان کے تقریباً 17-18 افراد ایک فیملی کے شہید ہوئے، یوں پوری فیملیز کو انہوں نے ختم کیا۔ وہاں پر 8 بازار ہیں، 8 بازار میں سے کسی ایک بازار کے اندر شیعہ تاجر کی دکان باقی نہیں رہی ہے۔ وہاں پر ایک بڑی یونیورسٹی ہے، گومل یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی کے تمام شیعہ پروفیسر شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں پر اس وقت کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس کے پرنسپل لیول کے اوپر کوئی شیعہ بیٹھا ہو، سب کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی وہاں پر ڈی اے خان کے اندر، کس نے کروائی پہلے 5 سال؟ اور وہاں ہمارا ووٹ بینک کتنا ہے؟ وہاں شہید قائد کے ڈیسیجن کے نتیجے میں جو 88 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے تختی کے نشان پر، پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ نمائندے نے جو ووٹ لیے تھے وہ ڈی اے خان کے اندر 17,000 ووٹ لیے تھے اس وقت۔ اور ہمارے ساتھ وہاں حال کیا ہو، پہلے 5 سال ہمیں فضل الرحمان اینڈ کون نے مروایا، ان کی کمپنی تھی، ان کا بھائی تھا، ڈیرا سٹی کی بات کر۔ अगले 5 साल हमें मौलाना फैसल करीम कुंडी ने मरवाया, जो अभी डिप्टी स्पीकर है पीपल्स पार्टी। क्यों? दोनों ये बावर करते हैं कि आखिरी 1 महीने में हम शियों की फेवर ले लेंगे। शियों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। शियों ने या JUI में जाना है, शियों ने या पीपल्स पार्टी में जाना है। शियों के पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। अब मजलिस वादत ने उनको बता दिया है और मौलाना फजल रहमान को भी ये बता दिया है और फैसल करीम कुंडी कम अज कम 2 मरतबा वो आपके दफ्तर है, हमने उसको भी ये बता दिया है। अब हमारी मिल्लत के पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है, हमारी मिल्लत के पास आजादी का रास्ता मौजूद है, गुलामी की इस कैफियत से निकलने का रास्ता मौजूद है और इंशाल्लाह DI खान की सरजमीन पे पहली बार हम वो ऑप्शन खड़े करके इनको बता रहे हैं कि हमारा वोट न PP के खाते में जाएगा, न ये JUIF के खाते में जाएगा, वो मकतब की बुनियाद पर सर्फ होगा। और इस मरतबा अगर हमारा सपोर्टेड बंदा हार भी जाएगा तो वो आइंदा की पॉलिटिक्स के अंदर एक की प्लेयर होगा इंशाल्लाह, उसको कभी भी वो निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये डी खान की बात पक्कर में जंग की एक बात बताऊं, चले यहां पे तो हो गए 2 मुखालफीन। जंग में क्या, जंग में वकास अकरम साहब है, मिनिस्टर है, 5 साल शियों का इस्तेसाल किया है, एक काम नहीं किया है शियों का, वहां पर एक एरिया को शियों के उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, एक बंदे को जॉब नहीं दी है शियों की, हत्ता उन्होंने 100 लेसन्स दिए, टोटल 200 लेसन्स दिए, 300, उनमें से 3 लेसन्स शियों को दिए, वो भी उनको जो उनके बहुत ज्यादा करीबी, किसी को वो उन्होंने लेसन्स भी नहीं दिए इस हद तक। क्यों बोला भाई, मुकाबले में पैसावा खड़ी होती डायरेक्ट, शियों के पास कोई ऑप्शन नहीं, या इधर या उधर, बस दोनों मारेंगे। मैं जब अभी वहां पर पहली बार गया तो लोगों की एक बड़ी तादाद, उनका अंदाज रोने वाला, कहे अगर खुदा के लिए हमसे वोट मौलवियों के लिए ले लें लेकिन कुंडी के लिए ना, इसके लिए ना लें, वकास अकरम के लिए ना। इस हद तक तंग आए, क्यों? ब्लैकमेलिंग, आपके पास रास्ते ही क्या है? उसने कहा एक जलसे के अंदर, मुझे इनके वोट की जरूरत ही नहीं, उसे पता है कि ये कहीं और नहीं जा सकते। अभी हमने वहां पर एक डिसीजन किया है और बहुत सोच समझ कर किया है और तमाम शिया हमायदीन ने किया है, हमने उसकी सपोर्ट की है, अलबत्ता माहौल हमने बनाया है लेकिन उसकी सपोर्ट मजलिस इबादत ने की है। और जैसे ही मजलिस इबादत की सपोर्ट हुई है, पहली मरतबा वहां हमारा उम्मीदवार उस हल्के से खड़ा हो गया है और उसकी कैफियत मैं आपको यह बताऊं, 12 रबीउल अव्वल जंग का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जो हमारे अहले सुन्नत भाई करते हैं, चूंकि हम फिरका वारियत पर यकीन नहीं रखते, जो अहले सुन्नत भाई करते हैं, हमेशा कोई ना कोई पोलिटिकल पर्सनैलिटी उस उसको हेड करती है। हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है कि उस जुलूस की सरबराही आपके सपोर्टेड सैयद अख्तर शिराजी ने की है और पहली बार शिया सुन्नी इज्तिमा का वहां पर मुजाहरा हुआ है। और पहली बार मैं आपको यह बताऊं, यह चेंज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कि मैं जब 3 सनाशाह साहब की वफात पर वहां पर गया तो मैं पूरे शहर के एक कोने से दूसरे कोने में मैंने क्रॉस किया, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आपके बंदे के खड़ा होने का इंपैक्ट वहां पर इतना गहरा है कि अलफ से लेकर ये तक जितने पोलिटिकल पर्सनैलिटीज वो देवबंदी हैं, खा वो वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके होर्डिंग के ऊपर सबसे बड़ी तहरीर अगर कोई लिखी थी वो लब्बैक या हुसैन लिखी थी। ये आजादी कोई सादा काम नहीं है, ये एक दिन में होने वाला मरला भी नहीं है, लेकिन कदम उठाना पड़ेगा। अगर आज भी हम अपनी आजाद शनाख्त के साथ कुछ जगहों पे रोल प्ले नहीं करेंगे, ये लोग कभी बावर नहीं करेंगे कि ये मकतब की बुनियाद पर भी खड़े होने का हौसला रखते हैं, नहीं बावर करेंगे, ये बावर कराना पड़ेगा। तीसरी मैं मिसाल आपको दूं, वो हमारे अपने मोमिन की है, मसलन वो बकर में नवानी साहबान बैठे, मोमिन शिया एंड डिक्लेयर्ड शिया, काबिल एहतराम भी, लेकिन अमलन क्या कर रहे हैं? अमलन ये कर रहे हैं कि बकर के अंदर अगर ओबलाइज कर रहे हैं तो अहले सुन्नत बल्कि हत्ता सिपाही सहाबा को कर रहे हैं, और शियों के लिए इतना सा काम उन्होंने अलग से नहीं किया है। और अगर हमारे मोमिनीन ने मजलिस के नाम पर वहां खड़े होने की कोशिश की है तो किसी को शेड्यूल 4 में दे दिया है, किसी को किसी फिरका वाराना केस में दे दिया है, किसी को ATC में दे दिया है, खुद नहीं दिया, दिलवाया है, महीने बाद 2 महीने बाद उनकी जमानतें करके उनको बहाल करा के उनको कहा देखो मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है, अब उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई और हमें सारी रियलिटीज का पता चल गया है। हमने वहां पर यह तय किया है कि हम इनको भी ये बताएंगे कि देखो तुम शियत हो लेकिन तुम्हारी शियत किस काम की, अगर तुम मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हो तो, और तुम्हारा मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठ بیٹھنا، تمہارا نواز شریف کو سیٹ دینا، شہباز شریف تمہارے حلقے سے منتخب ہوئے، منتخب کیا ہوا، تم نے اپنی سیٹ اس کو دے دی ہے، تم نے شہباز شریف کو اوبلائز کیا ہے، تم نے نون کو اوبلائز کیا ہے، تم نے نون کو فیسلٹیٹ کیا ہے، ہمیں تمہاری شیعت کا اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا کہ تم نون لیگ والوں کو تو کہو میں مکتب اہل بیت کے غیرت مند فرد ہوں، تم شیعہ کافر کے نعرے لگانے والوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کرتے ہو، تم دہشت گردوں کو پولیٹیکل ایکسس دیتے ہو، تم اس کے اندر اتنا پریشر بھی کریٹ نہیں کر سکتے، ایک بات نہیں کر سکتے، تمہارے شیعہ ہو اگر پارلیمنٹ کے جانے کا کیا فائدہ؟ نہ تم اسمبلی کے اندر شیعہ مفادات کی بات کرو، نہ پارلیمنٹ کے اندر شیعہ مفاد کی بات کرو، نہ حلقے کے اندر شیعہ مفاد کی بات کرو، نہ تم اپنی پارٹی کے اندر شیعہ مفاد کی بات کرو، آپ کی شیعت کو ہم نے چاٹنا ہے؟ لیکن ظاہر ہے ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہوگی کہ جس سے ہم ڈائریکٹ شیعوں کے مقابلے میں نہ، شیعوں کے اندر کوئی تقسیم نہ۔ پس مجلس عبادت نے اپنے پروگرام میں تین چیزیں طے کی، ہم پولیٹیکلی جو رول پلے کر رہے ہیں، نمبر ایک، پورے پاکستان میں جہاں جہاں مکتب اہل بیت کے ماننے والے لوگ کھڑے ہیں، ہماری خواہش ہوگی، ابھی اس مرحلے میں خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ جائیں اسمبلی میں جائیں، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اور کچھ شرطوں کے ساتھ۔ آپ کی ان کی حمایت انکنڈیشنل نہیں ہو، ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی کتنا دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر واقعی مجلس عبادت کا سیٹ اپ مضبوط اور قوی ہوگا تو وہ صرف ایک مرتبہ تاریخ میں دھوکہ دے سکیں گے، مومن کو دوسری بار ڈس نہیں سکیں گے۔ اور یہ بات بھی ہوگی کہ جو کنگ میکر ہوتا ہے، اگر وہ کنگ میکر ہوتا ہے تو وہ کنگ کو تباہ بھی کر سکتا ہے، کنگ کو فال بھی کرا سکتا ہے، یہ بھی رول ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ۔ بس پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ پہلا ٹارگٹ یہ ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی میکسیمم تعداد کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، یہ ایک ٹارگٹ۔ دوسرا ٹارگٹ کیا ہے ہمارے پولیٹیکل پرنسپل میں؟ وہ یہ ہے جہاں تکفیری گروہ کھڑے ہیں جو دوسروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کو کسی صورت پارلیمنٹ میں نہیں جانے دینا، ان کو پارلیمنٹ ہائی جیک نہیں بنانے دینا، یہ دوسرا ٹارگٹ ہے ہمارا۔ اس کے لیے بھی ہم پولیٹیکل الائنسز اور وہ ساری چیزیں کریں گے، ہلکا کیسز کے مطابق، کیس ٹو کیس، لیکن انشاءاللہ آپ دوستوں کی دی ہوئی اسٹرینتھ کے نتیجے میں ان کو پارلیمنٹ نہیں جانے دیں۔ تیسرا جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ جہاں شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہے، چونکہ یہ انڈور ہماری میٹنگ ہے، ہماری ایک خاص میٹنگ ہے، شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہے، مقابلے میں کوئی شیعہ نہیں کھڑا، لیکن ایک بڑا ووٹ بینک ہمارا موجود ہے، وہاں ہم اپنے سے مربوط حتیٰ بعض تنظیمی دوستوں کو، حتیٰ اپنے ساتھ بعض مربوط دوستوں کو جو سیاسی فہم و فراست رکھتے ہیں، ان کو پولیٹیکل میدان میں اتاریں گے۔ یہ 20 سال کا پیریڈ ہے جس کے اندر ہم نے یہ ساری لرننگز کھو دی ہیں، ہم نے یہ سارے تجربے کھو دیے ہیں، ہم نے یہ سارا فیلڈ کھو دیا ہے، ہم اس میدان کے اندر اتریں گے، قریب خدا کی دی توفیق سے 70 حلقوں کی ہم ورکنگ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، جہاں ہم اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو، چونکہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ مجلس عبادت خود ٹکٹ دے گی، ٹکٹ نہیں دے رہے ابھی، لیکن اپنے امیدوار یعنی کو جن کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جو نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھی ہوں گے، ان کو میدان میں اتاریں گے جہاں شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ان کے لیے بھرپور کمپین چلائیں گے، کنونسنگ کریں گے، اور ہمارے جو اہم ڈپارٹمنٹس ہیں 7 ڈپارٹمنٹس، اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹس بھی ایکٹیو ہوں، اور ان ڈپارٹمنٹس کے ذریعے ہم اس کو اسٹرینتھن بھی کریں، اور ایک اچھا ووٹ بینک بنا کے اگر پہلی مرتبہ ہم وننگ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکیں گے تو آئندہ کے لیے اس علاقے کے اندر جس جس حلقے سے ہم لوگ کھڑے کریں گے شیعت کو کبھی اگنور نہیں کیا جا سکے گا۔ تو انشاءاللہ یہ تیسرا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال آپ کو دوں، سرگودا سٹی، سرگودا میں 2 MNA شیعہ آتے ہیں، ایک نون سے آتا ہے، ایک پی پی سے آتا ہے، لیکن سرگودا سٹی سے کبھی شیعہ نہ ایم پی آیا نہ ایم این اے آیا۔ جب ہم نے وہاں اپنی پولیٹیکل کونسل کی میٹنگ کال کی تو انہوں نے کہا سرگودا سٹی سے تو ایک بندہ آ سکتا ہے، 2 بندے بھی آ سکتے ہیں، لیکن چلے پہلا سٹیپ ہے، کوئی مقابلے میں شیعہ نہیں ہے، اگر ایک شیعہ بھی کھڑا ہو جائے جو آپ کے ساتھ مربوط ہو تو 3 حلقے جو صوبائی اسمبلی کے وہاں پر حلقے ہیں، ہر حلقے میں آپ کا ووٹ موجود ہے جو ضائع چلا جاتا ہے، جس کی آپ کیئر ٹیکر نہیں ہے، جس کے دائی آپ نہیں ہیں، جس کو آپ کہیں کنورٹ نہیں کرتے، ڈائیورٹ نہیں کرتے، جس کے لیے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ایک بندہ اپنا کھڑا کر کے 2 حلقوں میں کسی کی سپورٹ کر دیں، ایک حلقے میں سپورٹ لے لیں، اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ہم پہلے ہی مرحلے میں سیٹ نکال لیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ پولیٹیکل لرننگ ہوگی، ہماری وہاں ٹیم مضبوط ہوگی، یہ انتظامیہ کے سامنے ہمارے پاس چہرے آئیں گے، ہمارا وہاں ووٹ بینک نظر آئے گا، لوگوں کو ایک اعتماد ملے گا، اور ہم وہاں پر ایک مضبوط شناخت کے ساتھ وارد ہوں گے۔ یہ شناخت بھی ضروری ہے، یہ تجربہ بھی ضروری ہے، جس کے بغیر ہم واقعی بہت محروم ہیں اس وقت۔ بس ہم نے تیسرا ہمارا اہم ٹارگٹ یہ ہے کہ ایسے مناطق کے اندر اپنے مومنین کو کھڑا کرنا ہے اور انہیں پولیٹیکل لرننگ دینی ہے. 7 ڈپارٹمنٹس ہمارے ان کی بیک پر ہوں گے. ہمارا خواتین کا شعبہ, ہمارا تربیت تبلیغ کا شعبہ, ہمارا جو زاکرین کا شعبہ, ہمارا مثلا خیر العمل کا شعبہ, یہ تمام کے تمام شعبے, ہمارا یوتھ ونگ, یہ سارے کے سارے شعبے, اس ذریعے سے ہم شعبوں کو بھی مضبوط کریں گے. اور یہ سارے شعبے مل کے جہاں جہاں ہم نے طے کیا ہوگا کہ ہم نے یہ پلان کرنا ہے, وہاں پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ ہم میدان کے اندر اتریں گے اور پہلی بار ان لوگوں کے پاؤں جلنا شروع ہوں گے جب انہیں پتہ چلے گا ووٹ بس حسین کا نعرہ عملی ہو گیا ہے, لوگ حسین کے نام پہ کھڑے ہو گئے ہیں, مجلس وحدت کے ٹیکر کے طور پہ سامنے آ گئی ہے اور پہلی بار مکتب اہل بیت مکتب کی بنیاد پر میدان میں آنا شروع ہو گیا. پھر اگر ہم کسی کو ووٹ دیں گے بھی صحیح نا, اس کی بھی کوئی برت ہوگی, اور کسی سے لیں گے تو اس کی بھی کوئی برت ہوگی. بس ہمیں یہ فیز جو ہے اس کو گزارنا ہے, اور انشاءاللہ اس فیز کی طرف ابھی میں نے چونکہ ابتدائی ذمہ داری میں نے اپنے صوبائی سوال جواب پہ آتے ہیں فوری ہے.
لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا, ہمیں کسی ایسے شیعہ امیدوار کی پتہ ہی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جو آزاد نہ ہو, اس لیے جب پارٹی لیول پہ فیصلہ ہوتا ہے اسے مانا تسلیم کرنا ہوتا ہے, اس کی رائے اس کی سپورٹ ہوتا ہے. سیکنڈ, امیدوار ہم کسی معتدل کی جگہ پہ بھی نہیں کھڑا کریں گے. اگر ہمارے پاس مطلب جیب میں پیسہ نہ ہو تو ہم بازار میں جا کے بارگیننگ نہیں کر سکتے دکاندار کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میری سجیشن یہ ہے کہ ہمیں میکسیمم حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے چاہیے, چاہے وہ بعد میں وڈرا کرنا, لیکن انہیں بارگین کرنے کے لیے ہماری جیب میں پیسے ہونے چاہیے.
برادر کے لیے درود پاک پڑے. یہ ریکمنڈیشن ہے, بالکل صحیح.
تیسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ فوکس ورکنگ پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ نو ڈاؤٹ, جیسے آپ نے لاسٹ ویزٹ میں بھی بیان کیا تھا کہ 70 ہم نے جس کے نتائج پہ ہم بیلنسنگ پاور ہیں, نہیں بات کرتے 70 ہم, ہم ابتدائی مرحلے میں 5-7-2-1 مخصوص حلقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہماری اسٹرینتھ اور جہاں پہ کام کریں. اور اگر یہاں اس وقت کی حلقوں میں بھی ایسی پارٹی ہے جسے ایک سیٹ لے کر آئے,
ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی برادر کی ٹھیک ہے کہ ہم فوکسڈ اپروچ کے ساتھ چلے. میں نے جو 70 حلقے بتائے نا, یہ ابھی مکس ہیں, یعنی ایم این اے ایم پی اے دونوں کے مکس حلقے ہیں, اور یہ پورے پاکستان کے لحاظ سے کوئی زیادہ نہیں ہے, تھوڑے. اور ابھی میں اگر آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں, خود آپ کے لیے حیران کن ہوں گی. مثلا ابھی کل پرسوں ملتان میں ہمارا ایک بڑا سیمینار تھا, جیسے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے نا, تو ہم ہر جگہ ابھی ایک پلان یہ رکھا ہوا ہے, شیعہ پولیٹیشنز کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کے مجلس کا پروگرام بتاتے ہیں, ان سے پروگرام لیتے نہیں, مجلس کا پروگرام لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیک ٹھہرتا ہے کہ کون ہے کہ جو یہ بریک توڑتا ہے, یہ جو ذہنی وہ ایک بنا ہوا ہے, اور مجلس کے شیعہ اعلانیہ شیعہ پروگرام کے اندر شامل ہوتا ہے سیاسیوں کے اندر, یہ بھی ایک پرابلم نہیں ہوتا یہ لوگ. تو میں آپ کو بتاؤں, جو ملتان سٹی کے اندر پروگرام ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ چند نام میں صرف آپ کے سامنے لوں تو خود آپ کے لیے یہ بھی حیرت انگیز ہوگا کہ یہ چند لوگ پہلی بار ہسٹری کے اندر انہوں نے یہ پین فیل کی ہے کہ اس مرتبہ میں چل کر مجلس عبادت کے پاس جانا پڑے گا ورنہ ہمارا سروائیول نہیں ہے. فخر امام سابق سپیکر, حسین جانیہ گردیزی سابق منسٹر, سید اسد سابق منسٹر, سابق شاید ایم این اے, اور ایک بڑی تعداد جو اس سطح کے لوگوں کی ہے وہ اس پروگرام کے اندر شامل تھی. اور وہاں پر ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمیں اس وقت نہ پیپل پارٹی چاہیے, نہ نون چاہیے, نہ کاف چاہیے, ہم اس وقت مکتب کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بس سلیکٹڈ جگہوں پر جہاں ہم آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے شیعوں کو, ان شرائط کے ساتھ کریں گے, اور ورنہ ہمیں آپ کی شیعت کو کوئی چاٹنا نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ ایک چینج کا آغاز جو ہے وہ ہے. میں یہ بتاؤں کہ چونکہ آپ سے پچھلی مرتبہ ڈسکس ہو چکا تھا, میں نے نہیں عرض کیا کہ ایک بیلٹ جو اگنورڈ بیلٹ ہے پنجاب میں, یہ بیلٹ ضلع حافظ آباد سے شروع ہوتی ہے اور ضلع منڈی بہدین اس کی دوسری طرف ہے, درمیان میں دریا ہے, آگے ضلع چنوٹ ہے, آگے ضلع جھنگ ہے, اس سے آگے ضلع بکھر ہے, اس سے آگے ضلع لیا ہے, اور اس سے آگے مظفر گڑھ کے علاقے ہیں. میں ان تمام علاقوں میں سوائے ضلع حافظ آباد کے تنظیمی وزٹس کر چکا ہوں. اس ان چند دنوں کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں ہر علاقے کے اندر انشاءاللہ جو امید میں نے دیکھی ہے, جو کیفیت میں نے دیکھی ہے, جتنی ٹیمیں میں نے دیکھی ہیں, جو میں نے حرکت وہاں پر دیکھی ہے, جو لوگوں کے اندر ایک تڑپ اور امنگ دیکھی ہے, انشاءاللہ بیداری کا پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور ان تمام علاقوں کے اندر ہم بہت بڑا رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ. ہم اس اپرچونیٹی کو اس وقت ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. ان تمام یہ جو میں نے 8 اضلاع کے آپ کے نام لیے, حتیٰ خدا کی دی ہوئی توفیق سے اور آپ دوستوں نے جو کام کیا اس کی بنیاد پر, اس فضل الرحمان نے توہین نہیں کی تھی ہماری جب اس یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گورنر راج کی جو وجہ بیان کی گئی ہے یہ انتہائی بھونڈی وجہ ہے. یہ کس کی توہین کی اس نے؟ اس نے شہداء کی توہین کی, اس نے ہماری ملت کی توہین کی. مجلس عبادت کے سیاسی شعبے نے پھر یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کے اس چیلنج کو لیتے ہیں اور ہم آپ کے دو جگہ ہیں آپ کے طاقت کے مراکز, ایک آپ کی طاقت کا مرکز ہے ڈی آئی خان, دوسرا آپ کی طاقت کا مرکز ہے کوئٹہ. ہم دونوں جگہ پر آپ کو بتائیں گے مکتب کی قوت ہوتی کیا ہے. ہم نے کوئٹہ کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ کیا, آپ کے سیاسی شعبے نے وہاں بھرپور ورکنگ کی, 27 جماعتوں میں سے 27 جماعتوں نے غیر مشروط طور پہ مجلس عبادت کی حمایت کا اور گورنر راج کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دی. 27 جماعتوں, صرف جے یو ایف اور بی این پی عوامی جو ہے وہ اس کے اندر تنہا رہ گئی. اور اسی طریقے سے ڈی اے خان کا جب معاملہ درپیش ہوا تو ابھی جب میں ڈی اے خان گیا ہم نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی, ہم نے اپنے امیدوار کی اناؤنسمنٹ بھی کی, ایک بہت بڑی کانفرنس کے اندر جہاں تمام مکاتب فکر اور سیاسی شخصیات موجود تھیں, ہم نے وہاں پر مولانا صاحب کو یہ بتایا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے شیعت کی توہین کی ہے تو شیعت کا جواب تمہیں کراچی کے اندر بھی ملے گا, کوئٹہ کے اندر بھی ملے گا, اور آج ہم ڈی اے خان کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی تمہیں جواب ملے گا. اب ڈی اے خان کی اپنی خاندانی پکی اور مرحوم سیٹ کو دوبارہ لے کر ہمیں دکھانا, اور انشاءاللہ ہم اس کے ہاتھ سے یہ سیٹ کھینچیں گے. تو یہ رول ہے جو ہم پلے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بہت اچھا ہے. الیکشن کمیشن میں جی بہت اچھا, میں آپ کے ان سوالوں کے لیے تیار ہوں, میں اس کا بھی بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب یہ تو ایک مجلس کی ریکگنیشن ہے نا, یہ آپ کی ریکگنیشن ہے, آپ کی شناخت ہے قومی سطح پہ. تو مجلس وحدت کا رجسٹریشن کا پروسیس صوبائی سطح پہ مکمل ہو چکا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں, پھر مرکزی الیکشن کمیشن میں اس کی ریکمنڈیشن جاتی ہے, اور چیف الیکشن کمیشن نے آخری سائن جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. الحمدللہ صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے, ایک لاسٹ میٹنگ باقی رہ گیا ہے اور اس میں بھی ڈیلے ہماری طرف نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ ہے. ایز سون ایز کہ وہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ڈکلریشن آ جائے گا اور مجلس عبادت ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری بات آپ نے کی ہے اسلامی تحریک والی, اتفاق یہ ہوا ہے کہ ابھی اے این پی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, آپ کے علم میں ہوگا, تو مجلس عبادت کی طرف سے آغا امین شہیدی اور میں اس کو ہم نے ایڈ کیا, 27 جماعتیں اس میں شریک ہوئیں, اس میں 27 ہوئیں اور آپ کی بھی میں 27 جماعتیں تھیں, لیکن اس میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی شامل نہیں تھی. یہاں پر اتفاق سے آغا ساجد نقوی صاحب کی اور میری سیٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو گئی ایک موقع پہ, تو میں موقع سے فائدہ اٹھایا, ویسے تو آگا نے نہیں تھا ملنا لیکن میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. میں نے کہا آگا دیکھیں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں فرمائیں. میں نے کہا دیکھیں میں بالآخر سیاسی معاملات کو دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی سیاسی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے, تو بے شک آپ ایک الگ آرگنائزیشن ہے اور ہم ایک الگ آرگنائزیشن ہیں. اسی دوران میں تھوڑی دیر پہلے سمیع الحق آیا تھا, جب وہ آیا تو یہ سارے سنی لیڈرشپ اٹھ کر اس کا استقبال کیا, اس کو جگہ دی اور اس کو بڑا وہ کیا. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے ان کے اندر کتنی عبادت ہے, وہ ہر اپنی شناخت چھوڑ گئے تو انہوں نے اس کی شناخت کو وہاں پر ڈیولپ کیا, کہتے ہیں کیا ہے. میں نے کہا ہم شیعت کے لیے کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے, کہتے ہیں مسلم کیا. میں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنا پولیٹیکل پروگرام رکھیں ہم اپنا پولیٹیکل پروگرام رکھیں, نہ میں آپ کی پارٹی میں مداخلت کروں نہ آپ ہماری پارٹی میں مداخلت کریں, اپنا اپنا کام کریں لیکن شیعت کے مفادات کو سیف گارڈ کریں. جہاں جہاں شیعہ امیدوار کھڑے ہیں اور جہاں جہاں شیعت کے حوالے سے ہم بعض جگہوں پہ امیدوار کھڑے کر رہے ہیں وہاں ہم یونیفائڈ موقف اختیار کر رہے ہیں, ہمارے درمیان کوئی رفٹ نہ ہو, چاہے ہم اس کا کہیں اعلان کریں چاہے ہم اس کا اعلان نہ کریں, ہمارے درمیان یہ ہمانگی پیدا ہو. اگر آپ کہیں میں اپنی پوری پولیٹیکل ٹیم لے کر آپ کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدف پورا ہو جائے, یہ بات میں نے آغا سے کی. ابھی البتہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں, میں انٹیریئر سندھ کم گیا ہوں, انٹیریئر بلوچستان بھی جا چکا ہوں, کوئٹہ بھی بہت جا چکا ہوں, پنجاب پورا میں جا چکا ہوں, ہلکا ٹو ہلکا جا چکا ہوں, اس 3 مہینے کے اندر ہلکا ٹو ہلکا جا چکا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بھی جتنی شیعہ بیلٹس ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے تقریباً سب جگہوں میں جا چکے. مجھے کسی بھی جگہ پر معلومات نہیں ہیں کہ ان کا پروگرام کیا ہے, امیدوار کیا ہے, بندہ کون ہے نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آئی. یہ چیز بالآخر معلومات رکھتے ہیں ہم لوگ, نہیں نظر آئی. لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو یہ کہا کہ میں غیر مشروط طور پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے تو اس موضوع پہ کہ شیعت کو کوئی نقصان نہ ہو, جو انڈرسٹینڈنگ ہم کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن چاہیں گے کہ شیعت میں کوئی رفٹ جو ہے وہ نہ آئے. اور خدا نے دیکھا ہم نے کتنا خوبصورت پرنسپل رکھا, ہم شیعوں کے مقابلے میں بندہ کیوں نہیں کھڑا کر رہے جبکہ کئی نام نہاد شیعہ ہیں, تاکہ پہلے مرحلے میں کسی کو اگلے مرحلے میں ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے. لیکن مرحلہ اول ہے نا, مرحلہ اول میں آپ ساری چیزیں نہیں کرتے. ہم نے مرحلہ اول کے اندر ان کو اطراف سے باور کرانا ہے کہ ہم خود ایک طاقت ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو یہ موقع نہیں دینا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ شیعوں کے مد مقابلہ ہے. یہ اسی لیے تو انشاءاللہ یہ نجات کا ایک مرحلہ ہے, اور اسے ہم نے باہمی وحدت سے اس نجات کو حاصل کرنا ہے. ہر وہ کام جو مجلس وحدت کر سکی وہ کرے گی. آج تک آپ کی لیڈرشپ میں ایک چیز کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی لیڈرشپ میں کسی ایک جگہ پر, کسی ایک پروگرام میں, کسی ایک مقام پر, کسی محفل کے اندر جو ہے وہ دوسری لیڈرشپس کی توہین کی ہو, جو شیعہ لیڈرشپس ہیں یا ان کے افراد کو نشانہ بنایا ہو. نہیں کیا ہے ہم نے, یہ ہمارا پرنسپل ہے اور نہیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اسی کے نتیجے میں ہم ان شاء اللہ یہ جو فتح ہے نا, یہ اسی کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہوگی ان شاء اللہ. کھڑا کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے یہ کہا کہ بات آپ کی اصولی طور پہ ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے, آئیڈیل ہے, لیکن یہ بات ابھی یہاں ہو نہیں سکتی, تو اس کے لیے ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہوگی. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں, میں آپ سے دوبارہ ٹائم لے لوں گا. اب یہ تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میں وہیں سے سیدھا یہیں پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد کنٹینیوسلی وزٹس تھے جس کی وجہ سے پھر دوبارہ اس کو نہیں کر سکا. ابھی دوبارہ پرسو کروں گا, وہ بھی ابھی کوئٹہ میں ہے, لیکن سابقہ تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد ٹائم نہیں دیتے. لیکن ہم اپنی حجت پوری کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ذمہ یہی ہے نا, وظیفہ ہے, وظیفہ شہری ہے, حجت پوری کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ.
پاکستان کی سیاست میں اتحادوں کی سیاست
جی جی,
اور کینیڈا میں الیکشن میں بھی الائنسز جو ہے
جی جی,
اس حوالے سے آپ کا کیا
ایسا دیکھیں, یہ بھی نا چونکہ بہت ساری چیزیں آپ دوستوں کو سمجھنے کی ہیں کہ ہم وہی مرحلہ اول والا مسئلہ ہے. یہ مشکل نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اتحاد بنانا ہمارے لیے مشکل ہے, قطعاً مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی مجلس کی وجہ سے, یعنی آپ نے جو مجلس کو قوت دی ہے اس کی وجہ سے آج شیعوں کے حوالے سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خود سے ہی کر لیں گے. وہ آپ کے پاس کون کون آتا ہے؟ زرداری صاحب تین ڈیلیگیشن بھیج چکے ہیں اب تک, ایک مرتبہ خود مل چکے ہیں, دو مرتبہ وہ ڈیلیگیشن بھیج چکے ہیں, ہم نے ان کو البتہ گھاس نہیں ڈالی ہے. اس کے بعد اے این پی کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ چکا ہے, تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس, یہ سارے مرکزی ڈیلیگیشنز کی میں بات کر آ چکے ہیں, جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ چکا ہے, تمام. اس کے علاوہ ہماری یہاں پہ میٹنگز ہوئی تھیں تو ہماری یہ آپ کے صوبائی مسئولین نے مینج کی ہوئی تھی, یہاں پہ جو مطلب سندھ یونائٹڈ فرنٹ ہے ان کے ساتھ ہوئی, اس کے علاوہ فنکشن لیگ کے ساتھ ہوئی. کھل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس بنانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کھل کر یہ کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ الائنس بنانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت حسین اور سید مشاہد حسین سید وہ آپ کے پاس آئے, انہوں نے میٹنگ کی, وہ بھی کھل کر تقریباً اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, بالآخر ہم ان کے سامنے کچی گولیاں نہیں کھیلے ہیں, چونکہ فرق صرف یہ ہے. اور یہ شاید اگر اصغر بیٹھے یہ بتائیں گے کہ زرداری صاحب نے کہا شہلا رضا کو, تو جب میں پچھلی بار آیا تو شہلا رضا کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی, وہ زرداری کی بیہاف پہ ملنے آ رہی تھی, شیوں کے گریوینسز پہ کیوں ہے اتنے زیادہ. تو وہ دو اڑھائی گھنٹے کے بعد ملاقات کے بعد ایٹ دا اینڈ اس نے یہ کہا کہ میری ہسٹری کے اندر پہلی بار مجھے ایک ایسا ڈیلیگیشن ملا ہے جس نے مجھ سے ٹیکٹیکل لیول کی بات نہیں کی, اسٹریٹجیکل لیول کی بات کی ہے, اور جس نے مجھ سے کوئی منفیت نہیں مانگی کہ ہمیں گارڈ دے دو, ہمیں لائسنس دے دو, ہمیں سیکورٹی دے دو, بلکہ جس نے مجھے یہ کہا ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو آپ ہمیں بتاؤ, ہمارا کوئی نہ کوئی شعبہ تمہارے لیے فیسلٹیشن کا بندوبست کرے گا. اور ہوا, اس نے ہمیں ٹھٹا کے اپنے امام بارگاہ کے لیے, اس کے خواتین کے سیکشن کے لیے کہا. میں نے کہا آپ اپلیکیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دے دیں, ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہیں گے وہ پہلی ترجیح میں آپ کی اس ریکویسٹ کو پورا کریں گے. یہ کیفیت ہوئی. تو انشاءاللہ ہے اس سمت میں جو پیش رفت ہے. اب تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن جو وہ ملا تو انہوں نے ملفوف طریقے سے یہ بات کرتی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایریاز کی سپورٹی میں ہم بھی تعاون کریں. ہم نے اس کو یہ جواب دیا, شیعوں کا اپنا سپورٹی سسٹم پورے ملک میں موجود ہے, اور آپ نے دیکھ لیا ہے جہاں فیصلہ کرتے ہیں طالبان حکومتیں اور امریکہ مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پارسنا، مسئلہ صرف ہمارے ڈیسیژن میکر کا ہے، ہم اپنی حفاظت کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ آپ کو اگر زیادہ مشکل اور دشواری محسوس ہو اپنے علاقوں میں تو میں کراچی کے دوستوں سے بات کروں گا، ضرورت پڑی تو وہ اپنے سنی بھائیوں کی دوستی کے لیے وہ بھی خود کو آمادہ اور تیار کریں گے۔ یہ ان کو ہم نے جواب دیا۔ تو انشاءاللہ یہ لینگویج چینج ہو رہی ہے، پہلے وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، یہ لینگویج چینج ہو رہی ہے اور الحمدللہ یہ آپ کے مجلس عبادت کے سیاسی کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو
ہم سب اپنے اور صحابیوں کے ساتھ اس بات کے دھیان رکھتے ہیں کہ یہ جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس میں ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، یہ صرف اور صرف اور امام زمانہ کا رخ ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گفتگو میں بار بار اس چیز کو ایک عام سیاسی پارٹی اور کارکنوں کی شکریہ دینا ہے، آپ ہماری وجہ سے کچھ نہیں 100% خدا اور امام زمانہ کی
میں عرض کروں نہیں، یہ بڑا کلیئر، بڑا کلیئر۔ اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہو جس چیز کے ہم ایمان کی حد تک قائل ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی پوری ملت کو زندہ ہی شہداء نے کیا، یاد ہے میں نے آپ ابھی یہ کہا، ہم نے نہیں کیا، شہداء نے زندہ کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ شہداء کے اس پیغام کو کس نے بلند کیا، اور اس کے لیے بھی جو میں نے الفاظ استعمال کیا اگر آپ کو یاد ہے، میں نے کہا خدا وند کریم نے یہ توفیق آپ دوستوں کو دی، ٹھیک ہے۔ خدا بھی کسی کے اوپر کوئی توفیق نازل کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے، یہ بھی لطف ہے نا خدا کا کہ خدا نے یہ توفیق دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا مند کریم یہ چاہتا تھا کہ مجلس عبادت کا نام ایک شیعہ اینٹیٹی کے طور پہ سامنے آئے تاکہ دشمن کو یہ پتہ چلے کہ اگر شیعت کے ساتھ کہیں ہمیں بات کرنی ہے تو ہمیں مجلس عبادت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مجلس عبادت کو ہم صرف وسیلہ سمجھتے ہیں، ہدف نہیں سمجھتے، لیکن ہدف کے حصول کے لیے وسیلہ بھی قیمتی ہوتا ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وسیلے کو جو ہے وہ بہت پیچھے کر دیں۔ یہ صرف اس لیے، یہ بات آپ کے برادر کی تذکر کے طور پہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اس معاملے میں بہت کیلکولیٹڈ ہوں اور بہت واضح ہوں کہ یہ خالصتاً لطف الہی ہے۔ اور بلکہ ابھی چند گھنٹے پہلے جو میری ایک گفتگو تھی میں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم امام کی ملت ہے نا، بالآخر امت ہے امام کی، امام نے ہماری ضعف کمزوری اس کو اتنا دیکھا ہے کہ امام کا دل رنجیدہ ہے، امام ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں، امام ہمیں انگلی پکڑ کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کھڑے ہونے کا حوصلہ تو پیدا کریں، واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن بالآخر اس کے لیے ہمیں کوئی نظم چاہیے، کوئی تشکل چاہیے، اور خداوند کریم کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کریم نے الحمدللہ ہمیں مجلس عبادت کی صورت میں ایک خوبصورت تشکل جو ہے وہ عطا کیا۔ یہ لطف ہے خداوند کریم، بڑا لطف ہے۔ اللہ بہت اچھا، ایگریڈ، یہ سوال ہے۔
جیسے دوسری سیاسی پارٹی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ علاقے میں کام کروا دی ہے، وہ کرا دی جس سے دکھتا ہے،
صحیح،
ہم شیعہ اینڈ آف ڈے میں کیا ایسا کام کریں گے جس وجہ سے بھی ہماری حمایت کرنا ہو کامیاب ہے؟
ماشاء اللہ، ان کے لیے بھی سلوات پڑھیں، خوشی ہوئی ہے، کریٹیکل کوشچن سے خوشی ہوتی ہے۔ لاجیکل سوال منطقی اور کریٹیکل، اس سے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ، ایک برادر نے یہ بات کہی، میں نے ایک مثال آپ کو جھنگ کی دی، دو ہیں سنیوں کے دو مسائل۔ ایک مسائل جس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ جب آپ ویلفیئر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے آپ نے شیعوں کے لیے تو کیا ہے، اہل سنت کے لیے بھی کیوں ویلفیئر نہیں کیا؟ ویلفیئر کے لیے، رفاعی امور کے لیے، تو سب کے لیے آپ کو جھنج، اہل بیت کی تعلیمات بھی ہیں، اور یقین ہمیں اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ جیسے، لیکن البتہ یہ جو فرق، جیسا آپ جانتے ہیں ظاہر امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ غذا جو مومنین کے لیے تھی اس میں نمک نہیں تھا، نمک تھا، اور جو دیگر کے لیے وہ لے کے جاتے تھے رات کو، تو اس میں مثلا جب امام واپس آئے کسی نے پوچھا کہ مولا وہ تو خالص تناب کو نہ ماننے والوں کا علاقہ ہے تو آپ وہاں پہ بھی روٹیاں دے کر آ گئے، تو کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس مرتبہ میرے ساتھ نمک نہیں ہے؟ یہ فرق تو رکھا لیکن کیا سب کے لیے، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ ہمیں وہی مرحلہ ابتدائی ہے، جب تک ہم مومنین کا انسجام نہیں کرتے ہم مسلمانوں کو دعوت نہیں دے سکتے، ہماری پہلی اسٹرینتھ مومنین نے بننا ہے نا، لہٰذا اس وقت ہمارا نقطہ جو ہے وہ مومنین کی طرف ہے، لیکن ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ کیسے غافل نہیں ہیں؟ میں نے جنگ کی آپ کو مثال دی، جنگ میں عید میلاد النبی کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، شیعہ اس کی قیادت کرتے ہیں، کیوں بلا؟ اس لیے کہ پاکستان میں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत है, बरेलवी हज़रात, उसके बाद है फिका जाफरिया। लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान में इदारों के अंदर अगर डोमिनेंस है तो वो एक खास ग्रोह की है जो ना बरेलवी है और ना शिया है। वो बरेलवी भी इस कैफियत को महसूस करते हैं, हम भी इस कैफियत को महसूस करते हैं, हम भी डसे हुए हैं, हमारे भी इमाम बारगाहों पर मस्जिद के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन जो उनके लिए बहुत बड़े मराकज हैं, दाता दरबार का हो, सखी सरवर का हो, इस तरह के जितने उनके मराकज हैं उनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। तो मामला यह कि वो भी डसे हुए हैं। मुश्तरका दुश्मन के मद्दे मुकाबल इस वक्त सुन्नी अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाते, और अगर हम परचम बुलंद करेंगे वो आपके शेल्टर के नीचे, आपके परों के नीचे पनाह लेने पे तैयार हैं, और इनके मद्द मुकाबल आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसके इम्कानात मौजूद हैं। आज आप सरवत एजाज कादरी देख सकते हैं, अहले सुन्नत में से वो खड़ा हुआ है, उसने कहा है 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया, आपके साथ मूवमेंट करने का ऐलान किया है। ये वो कैफियत है जिसके नतीजे में आप, मैं फिर यह अर्ज करूं, जब आप खुद को शिया कहलवाते हैं तो आप सुन्नियों से नफरत नहीं कर रहे होते, जब आप लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हैं आप अहले सुन्नत की नफी नहीं कर रहे होते, जब आप वोट फॉर हुसैन कहते हैं तो आप अहले सुन्नत के मुकाबले में नहीं आ रहे होते, बल्कि वोट फॉर हुसैन वोट फॉर रसूल भी मान सकता है, वोट पर जनाबे मोहम्मद भी बन सकता है। सुन्नी डसे हुए हैं, शदीद परेशानी में हैं, और उनको ये एहसास है कि चंद पार्टियों ने सुन्नियों के मखसूस ग्रोह को यरगमाल बना के पूरे पाकिस्तान में एक मखसूस ग्रोह को बिठा दिया है और इनके इस्तेसाल किया, वो भी इस इस्तेसाल से निकलना चाहते हैं बशर्ते के कोई उनको जबान देने वाला हो। अलबत्त अभी मसल एक आध और आपको बात बताऊं जो आखिर इंटरेस्टिंग होगी, पाकिस्तान में जो बरेली हजरात है ना, इनके पास कोई मरकज नहीं है, कोई मरकज दुनिया में नहीं। अगर खुदा हमें तौफीक दे और हम इराक के अंदर मराजे के जरिए से ये काम करा सकें, और इसके इम्कान हैं और बात भी हुई है और रईसत तशरीफ भी ले गए हुए थे, कि सुनियों की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत अमूमन इजहार करते हैं वो हजरत गौस पाक से करते हैं, 11वीं शरीफ का नाम भी लेते हैं आपके इलम में। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा, पाकिस्तान में जितने सुन्नी हैं वो क्या हैं, हनफी हैं, देवबंदी भी हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा हर दो के मिजार कहां पर है, बगदाद में, ठीक। और अगर बगदाद में शिया और सुन्नी मिलकर मराजे के साथ मरबूत होकर कोई ऐसा इल्मी मरकज बनाया जाए कि जो सुन्नी दुनिया को गाइड करता हो, तो इंशाल्लाह हम बरेली दुनिया को सऊदी अरब के पंजों से निकालकर उनको भी आजाद करने में कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिसको यहाँ इंडिकेट करने की शायद इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये चीजें भी हैं, हम अहले सुन्नत के हवाले से वर्किंग करते हैं। हाँ, निशान अभी हमने नहीं लिया है, और निशान की तरफ रजिस्ट्रेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है। इसमें आप सब दोस्तों की राय चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग राय जो हमें आई है। एक राय ये आई है कि हमें घोड़ा लेना चाहिए, जो राय आई है वो बता रहा हूं आपको। एक राय ये आई है, उसमें से जीदा हल्के भी शामिल है, हमें तलवार लेनी चाहिए। तलवार पहले इनकी थी ना, तो हाँ, फिर इन्होंने तीर ले लिया, आजकल उसके पास है, अभी वो दोबारा कर रहे हैं। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे निशान कैंसिल कर दिए, वो निशान कम पड़ गए, पार्टियां ज्यादा हो गई हैं, तो वो दोबारा शायद कर दें, एलोकेट करें। लेकिन खैर, एक ये बात आई, फिर एक तीसरी बात आई, उस पर मैं भी थोड़ा हूं, अगर हमें पंजा मिल जाए ना, तो वो मजलिस वादत के नाम से भी वो ठीक है, और बिलाकर हमारे यहाँ आलम की परचम की उसकी भी एक है, तो और तजवीज जो है वो वेलकम है, चूंकि देखना है कि उनकी लिस्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना। नहीं, पुरानी लिस्ट में नहीं है, पुरानी लिस्ट में नहीं। हमारे जहन में था इलामत बनाई जाती थी, देखिए उन्होंने एमएमए वालों ने किताब ली थी ना, उसको कुरान बना के पेश कर दिया। हम पंजे को ना इत्तेहाद, शियों के लिए उसको वो कर दें, सुनियों के लिए उसको ये कर दें, बस ये मैं जी जी सर। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी अच्छी बात है। अब जब मसलन एक आध प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि देखो जी शियों के खिलाफ इसलिए हमले होते हैं कि शियों ने सहाबा को ताने देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमने कहा तो क्या जो लाहौर के अंदर मौलाना रागब नईमी, सरफराज नईमी को शहीद किया गया, वो तो अहले सुन्नत थे, उनको क्यों शहीद किया गया? अच्छा चले, वो तो बरेलवी हो गए, पिशावर के अंदर शहीद करते हैं मौलाना हसन जान को, सिर्फ खुद कुछ हमलों के खिलाफ फतवा देने पर। इतना बड़ा नाम है देवबंद हजरात का, इतना बड़ा नाम वो करता। अच्छा, इसी तरीके से मलाला देवबंदी थी, वो आपके मुकाबले में बात करती, उसको हिट कर देते हैं। तो ब्रादर ने बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, हमारी एक बदकिस्मत, हमारी बदकिस्मती ये है, हमने इन लाइंस पे सोचा ही नहीं कि कैसे दहशतगर्दों को तन्हा किया जा सकता है, कैसे उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट किया जा सकता है, कैसे मुआशरे में उनके लिए बायकॉट की कैफियत क्रिएट की जाए, ऐसे बायकॉट की कैफियत कि सुन्नी उनको ना देखें, शिया उनको ना देखें, अमूमी आजाद फिक्र बंदा उनको ना देखे, बल्कि उनके लिए एक नफरत का माहौल क्रिएट कर दिया जाए, तो वो मुआशरे में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनको आइसोलेट करने की जरूरत है, जो ब्रादर ने बात कही है। तो इंशाल्लाह कुछ काम हमें इल्मी डायलॉग स्टार्ट करने की जरूरत है, जो जाहिर है कि अभी शायद पॉलिटिकल उसके अंदर आपके नहीं आते, लेकिन रिजल्ट्स इसके भी पॉलिटिकल हैं, कि हमें उनको तन्हा करने के लिए वो करो जो आपके साथ बैठते हैं, जो आपको मुसलमान कंसिडर करते हैं, जो बाज़ बुनियादों पर आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, उनके साथ चलने की गुंजाइश पैदा की जाए। और इसका कम अज कम इफेक्ट ये होता है, इनके और उनके दरमियान शरीर दूरी आ जाती है, क्योंकि जब आपके साथ वो बैठते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नुकता यही है कि आप शियों के साथ बैठते हो, तो ज्यादा से ज्यादा बैठा जाए ताकि उनके और इनके दरमियान आपस में कोई रिफ्ट जो है वो आए। तो अभी हमने डायलॉग का सिलसिला नहीं शुरू किया है, इल्मी कंपैरेटिव स्टडी का सिलसिला नहीं शुरू किया है, हमें इसको रोजान को वो इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे बढ़ाने की जरूरत है। और कुछ हमने जो प्लान में रखा हुआ है लॉन्ग टर्म प्लान में, हम एक अपना तहकीकी मरकज बनाने के प्लान में है, कि उसमें हम वो बुनियादी स्ट्रेटेजिकल स्टडीज करेंगे, कैसे पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बुनियादों पर वहदत इस्लामी को पैदा किया जा सकता है, कैसे दहशतगर्दों को आइसोलेट किया जा सकता है, पाकिस्तान को खुद अपनी बुनियादों पर खड़ा करने के लिए किन किन एलिमेंट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सूरत हाल यह है, मैं अपनी बात करता हूं नाकस आदमी की, मुझसे कई मरतबा जब टीवी चैनल्स के साथ कोई बातचीत हुई, उन्होंने पूछा कि आप बता सकते हैं इस एक महीने में कितने लोग शहीद हुए, तो मैं जो मुदई हूं, मसलन फर्ज कर मैं शिया कम्युनिटी से बात कर रहा हूं ना, मुझे भी पता नहीं था कि हमारे फैक्ट एंड फिगर जो वो क्या है। तो हम बहुत सारी चीजों में बहुत नीचे खड़े हैं, इंशाल्लाह इन चीजों को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आगे जी, हमारा मंशूर की तैयारी जो है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमने काम देर से शुरू किया है, इसका आपके सामने एतराफ करते हैं। कमेटी बनाई है, मौलाना मदर काजमी साहब उसके मसूल हैं, एक टीम है उनके साथ, बेसिक काम वो तकरीबन कर भी चुके हैं मंशूर का। हम इंशाल्लाह शहीद हुसैनी के दौर में जो मंशूर दिया था उसकी कुलियात को भी मद्देनजर रखे हुए हैं, हमारा ज़रई इस्लाहात के हवाले से, आइनी इस्लाहात के हवाले से, पाकिस्तान में कानूनी इस्लाहात के हवाले से, सियासी रिफॉर्मेशन के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट और आजाद कंट्री बनाने के हवाले से, पाकिस्तान में दीगर मकातब फिक्र के हवाले से, इंशाल्लाह अगर आप दोस्त दुआ करें और थोड़ा सा खुदा में, ये स्मूथ टाइम नहीं मिलता ना, हर रोज एक नया इशू खड़ा हो जाता है, हमारी सारी लीडरशिप को उसमें एंगेज होना पड़ता है, ये मिल जाए तो इंशाल्लाह ये एक महीने के अंदर अंदर हम अपने मंशूर को प्रिंटिंग शक्ल में लाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सब अब मैं रिक्वेस्ट कर लूँ आप दोस्तों से, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे लगा है कि आप दोस्तों ने इस मौजू के हर पहलू पे बहस की है, इसका मतलब है हर पहलू पे आप सोच रहे हैं। अब यह है कि जैसा ब्रादर ने ये बात की, खूबसूरत बात की, अब हमें वारद होना है। ज़ाहिरन प्लान तो जो आपकी पॉलिटिकल काउंसिल है, आपके सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ जो खवास की एक टीम है वो बैठेगी, असूल मैंने आपके सामने बयान कर दिए, इन असूलों से हम आगे पीछे नहीं हटेंगे, इसके मुताबिक एक प्लान तैयार करेंगे और फिर उस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंशाल्लाह गली गली, कूचे कूचे, महल्ला महल्ला एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। चंद मिसालें सिर्फ जेहन में रखें, जंग में सिर्फ एक हल्के के अंदर पूरे पाकिस्तान में वोट कास्ट की शरह है 35%, बहुत अच्छी जगह पर है 40%, 45%, जंग के सिर्फ एक हल्के में जो दही हल्का है, शियों के वोट कास्ट की शरह है 90%। यानी अगर आप अपने वोट कास्ट की शरह को अगर डबल कर लें तो जहां आपका 40,000 वोट है 80,000 में वही कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां ये कैपेसिटी है, हमें पता है कि फलां की बीवी शिया है और फलां खुद सुन्नी है, फलां घर के अंदर दो भाइयों में से फलां शिया और फलां सुन्नी है, इस हद तक हमें पता है। तो ये हमारे पास ही मैकेनिज्म है ना, हमें पता है किस गांव, किस देहात, किस गोट के अंदर कौन शिया बसता है, किस मोहल्ले के अंदर जो है वो कौन शिया बसता है, हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। हमें ये सिलसिले को आगे बढ़ाना है, ये एक और बड़ा मौका भी है, इस जरिए से हमें लोगों के दुख दर्द, लोगों के जाती मसाइल, लोगों के इज्तमाई मसाइल, ये सारे जानने का मौका मिलेगा, हमें लोगों की सही शनासाई होगी, माशरे की सही शनासाई होगी, नहीं है अभी तक ये करनी है। हमें कुछ सेंटर्स बनाने हैं जहां से लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए राबता सेंटर्स बन सके, हमारे पॉलिटिकल ऑफिस बन सके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं अगर रस्ते में आता हूं ना, ایک جگہ مجھے سپاہ صحابہ کا جھنڈا نظر آتا ہے یا نعوذ باللہ علی معاویہ بھائی بھائی لکھا ہوا نظر آتا ہے، پورا دن طبیعت خراب رہتی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اگر کسی جگہ لبیک یا حسین لکھا ہوا دیکھے تو نفسیات کے اوپر اثرات ہیں نا اس چیز کے، جب آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو جیسا برادر نے کہا کہ دشمن بھی دیکھے گا، آپ کے مختلف لوگ کھڑے ہوئے جن کے لیے آپ موومنٹ کر رہے ہوں گے انہیں بھی پتا ہوگا، پھر آپ بٹھائیں گے تو اس کی بھی ورت ہوگی، خود اس کیفیت کو بھی جج کریں کہ جگہ جگہ آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، اپنے سلوگن دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ شیعہ قوم کی نفسیات کو یہاں سے کتنا اوپر لے کے چلے جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے جو پولیٹیکل، یہ پروسیس ہمیں اپرچونیٹی فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنی قوم کا مورائل بھی بلند کریں، خدا ہمیں ایسا بنائے کہ یہ جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں نا جو ہمارے لیے کریٹ اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم بڑے ہدف کی طرف نہ بڑھ سکیں، یہ علاقائی مسائل، یہ شہادتیں، خود کش دھماکے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم بڑے ہدف کی طرف نہ بڑھ سکیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا بھی مقابلہ کریں لیکن بڑے ہدف کو کبھی پیچھے نہ چھوڑیں، بڑے ہدف کی طرف بڑھیں اور اپنے زمانے کے امام کی زمینہ سازی ظہور کے لیے جو ہمارا فریضہ ہے اس کے لیے پاکستان کی سرزمین پہ دن رات ایک کم کر دیں، اور وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک ہم شیعیت کی سیاسی غلامی کے سفر کو ختم کر کے ان کو پاکستان میں ایک آزاد اور مقتدر ملت نہیں بنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے وجود کی برکت سے، لطف محمد و آل محمد کی خاص کیفیت سے خدا ہمیں یہ توفیق دے گا، اور ظاہر ہے یہ عہد منتقم آل محمد کا عہد ہے، ہم نے اس عہد کے اثرات کو دیکھنا بھی ہے، ہم نے اس عہد کے اثرات کو انشاءاللہ محسوس بھی کرنا ہے۔ جی 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 کسی وقت یہ ایک سوال ہے، اور انفارچونیٹلی ان کے یہاں بعض پرنسپلز بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سوال اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا، ووٹ لینا نہیں لینا، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میں نے جب یہ کہا کہ ہم آغا ساجد کے ساتھ بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن توہین نہیں کر سکتے، تو آغا جواد نقوی ہو یا کوئی بھی اور پرسنالٹی ہو، ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، توہین کا حق نہیں رکھتے، وہ بھی اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، ہم رائٹ ٹو ڈس ایگری لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، ہم ان کو بھی ڈس ایگری کا حق دیتے ہیں اور ہم اپنا بھی ڈس ایگری ہونے کا حق، جو رائٹ ٹو ڈس ایگری ہے وہ اپنے پاس بھی محفوظ رکھتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک سیمینار ہوا ہے لاہور میں، اس کا موضوع تھا سیاست اسلامی کے خد و خال، یہ شیعہ ٹی وی کے اوپر موجود ہوگا، مولانا مظہر کاظمی صاحب نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور یہ بنیادی طور پہ اسی طرح کے اشتباہات کا جواب دینے کے لیے تھا۔ ایک کلی بات یہ ہے، جب تک کسی چیز کی حرمت کا حکم موجود نہ ہو، قرآن بھی یہ کہتا ہے، اس وقت تک وہ چیز حلال ہے۔ حرمت کا جو حکم ہے وہ مراجع کا کام، مراجع کسی چیز کے حرمت کا حکم دیتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے اس مروجہ پولیٹیکل سیناریو کے اندر جو ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم دو علماء کا، یہ آج تک ڈسکلوز بات نہیں ہے، ابھی راج صاحب وہاں پر ہیں، ابھی آئے بھی نہیں، چند دن پہلے ان کی ملاقات آغا مصباح یزدی سے ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے ان کی ملاقات آغا جوادی عاملی سے ہوئی ہے، ہر دو نے یہ کہا ہے اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں، مروجہ پالیٹکس کے اندر اگر آپ رول پلے نہیں کریں گے، گویا آپ دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اور منفی قوتوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں گے۔ لہذا ہمارے لیے بڑا کلیئر ہے، اور میں آپ کو، جس دن میں نے یہ مسئولیت سنبھالی، اس دن میں مسئولیت جب سنبھالی تو میں نے ٹائم لیا، میں اطمینان قلبی چاہتا تھا، جیسے آپ نے بات کی، حتیٰ جب میں نے بیعت رہبری سے بھی رابطہ کیا اور مجھے یہ کہا گیا، مختلف بزرگان اور علماء سے بھی رابطہ کیا جہاں مجھے یقین ہو جائے، چونکہ اس وقت ہمیں یقین کیسے ہو کہ کوئی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیسے یقین ہو؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک آدھ منٹ کے لیے درود پاک پڑھیے گا، میں اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے آئمہ کے دور میں ایک مشکل تھی، کمیونیکیشن گیپ تھا، علاقے دور دراز تھے، فاصلوں میں کوئی مواصلاتی نظام موجود نہیں تھا، آئمہ اگر کوئی ایک بات کہتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہا ہے اور کس موضوع پر کیا نقطہ نظر دیا ہے، اور وہاں حالات بھی ایسے تھے، بسا اوقات اسارت، بسا اوقات دیگر مسائل، کہ امام اپنے چاہنے والوں کو کیفیت منتقل نہیں کر سکتے تھے، یہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ تھا، اس وجہ سے شک کیفیت رہتی تھی کہ پتہ نہیں درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج یہ کیفیت نہیں ہے, آپ وہ وقت اس عہد کے اندر زندہ رہ رہے ہیں جس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. یہ سوال ختم ہو گیا اس لیے کہ جیسا کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر امام کے ایک غیر معصوم سفیر کی اطاعت, کیا سفیر حسین کی اطاعت جو ہے وہ امام حسین کی اطاعت نہیں ہے؟ سفیر حسین سے جو جنگ ہے وہ امام حسین سے جنگ نہیں ہے؟ سفیر حسین کا ساتھ دینا امام کا ساتھ دینا نہیں ہے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بات کہہ کر یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج رہبر ہے جو نائب برحق کے امام زمان ہیں, پس جو رہبر کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت نہیں کر سکتا. ہمارے لیے چیک یہ ہے, اگر ہم رہبر کے حوالے سے ان کے متی ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کے متی ہیں, اگر ان کے متی نہیں ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کی متی بھی نہیں ہیں. میں نے جب یہ یقین پیدا کر لیا اور یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں واجب اور کچھ ہوتی ہیں اوجب, یہ اوجب ہے کہ اس وظیفے کو انجام دے, تب میرے لیے حجت تمام ہوگی. اور اس کے بعد سے آج تک خدا نے توفیق دی ہے اور کوشش کی ہے کہ کوئی کوتاہی اس کام میں نہ کرے. ایک سوال شیرشاہ یونٹ سے کہ مجلس عبادت کے پاس مذاکرات کے لیے سیاسی مذہبی پارٹیاں آ رہی ہیں, رابطہ کر رہی ہیں, لیکن تحریک اسلامی یا علامہ ساجد نقوی صاحب مجلس عبادت سے کیوں رابطہ نہیں کر رہے؟ اب آپ خود ہی سوچیں, یہ سوال مجھ سے بنتا ہے یا ان سے بنتا ہے؟ ان سے بنتا ہے, لیکن جو مجھ سے بنتا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے, اور دعا گو بھی ہیں کہ خدا کوئی ایسی کیفیت پیدا کرے کہ ہماری ملت میں انسجام اور عبادت جو ہے وہ کبھی سے کبھی تھا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, آپ کی سمع خراشی ہوئی, اور بہرحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. اب یقین کریں 3 دن 3 راتیں یعنی 1.5 گھنٹے کے علاوہ ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں, ہماری پوری ٹیم ساتھ تھی, لیکن آپ دوستوں کے درمیان آنے کے بعد ایک نئی توانائی جو ملی. خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.